معلوماتی خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ، آ جائیں سب سیکھ لے دین کو، نیکی کی راہ پلانا ہے یہ،
مدنی مذاکرے میں غیبت کے بارے میں بہت زیادہ معلومات ہوئی کہ کس طرح غیبت کے ہم عام طور پہ بات کرنے کے اندر غیبت کر رہے
تھے۔ اسلامی واحد یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو ہمیں الحمدللہ اچھے تربیت اور اچھی اچھی دینی معلومات فراہم کر رہا ہے۔ میرا یہاں پہ پہلا یہ وزٹ تھا اور الحمدللہ بہت سی اچھی اچھی باتیں ہم نے سیکھی ہیں دعوت اسلامی سے، اور الحمدللہ آج مرشد کریم کا بھی دیدار ہوا، الحمدللہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔
سائیں جو بیان ہو بیان کو ساتھ ساتھ جو بارے میں نو ہو یہ بیان سولو ہو جے کو ان پڑھل ہوں تو ان کے بھی یہ بیان سمجھ میں دو۔
امیل و سنت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میری روح میں وہ تاثیر ڈال دی ہے نا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں بہت خوش ہوں، میں بہت خوش ہوں کہ الحمدللہ کہ میں میرے مرشد مجھے اتنا اچھا ملا۔
امیر و سنت کے در پر جو بھی آئے گا بہت کچھ لے کر جائے گا، سنتیں سیکھ کر جائے گا اور نیتیں بہت اچھی اچھی کر کر جائے گا انشاءاللہ۔
میری دعا ہے کہ حضرت صاحب کو اللہ پاک جو ہے ان کا سایہ ہمارے سر پہ سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ اس عمر میں بھی جو ہے وہ اتنی محنت کر رہے ہیں دین کے لیے۔
جو دین کو کم سٹھو تو کرے ویرا مانو گھٹ ہوتا جے دین جے بارے میں چاہت کندا ہن ایڈو دور آ جے میں دین جا مانو گھٹ ان جی سائیں الہ ستا قادری جڑا مانو ان دنیا میں گھٹ ملی ویندا۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی خاتم النبی اما بعد فاعوذ باللہ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ آج 1444 سن ہجری کے ماہ فاخر، ماہ عبد القادر، ربیع الآخر کی تیسری شب ہے۔ رسالہ زیادۃ السلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 5۔ نماز کے بعد حمد و ثنا، نماز کے بعد حمد و ثنا و درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے، سوال کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجدوں نے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دلی میں نیت کر لی ہے، میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ آپ معتکف ہو گئے، جب تک مسجد میں رہیں گے آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ جب مسجد سے باہر نکلیں گے یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہو پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں کہ اعتکاف نیت کی ہو۔ اگر نہیں کی تھی مسجد میں کھا پی نہیں سکتے۔ افطار کا ٹائم آ گیا یا پانی پینا ہے تو نیت نہیں کی تھی تو اب کر لیجیے، اور افطار وغیرہ جو بھی کر رہے کر لیجیے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت کریں گے تو اعتکاف کا ثواب ملے گا نہیں، ثواب اسی صورت میں ملے گا جبکہ اللہ کی رضا کے لیے ثواب کے لیے نیت کریں گے۔ بہتر طریقہ یہ کہ ثواب کے لیے نیت کر لی جائے، کچھ ذکر و درود کر لیا جائے، چاہے تو 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں, اب بھلے کھائیں پیئیں, ضرور تو دو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ چاند رات سے مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے. آپ سوالات کیجئے اور سوال کا جواب بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں, ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقف یعنی کہے پر بے سبب بلا وجہ اڑتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا یعنی اپنے کہے کو واپس لیتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے, ہمارا تعلق تجارت سے ہے اور ہم مارکیٹ میں جس طرح لین دین کرتے ہیں تو دیکھا یہ گیا ہے کہ ہمیں جب پیمنٹ لینی ہوتی ہے مارکیٹ میں ہم کسی سے تقاضا کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار مارکیٹ کے حالات صحیح نہیں ہیں یا آگے سے آئیں گے تو ہم دیں گے, اور پتہ چلتا ہے تھوڑے دن میں کہ وہ عمرے پہ چلے گیا یا حج پہ چلے گیا یا دیگر وہ نفلی کام کر رہے ہیں اخراجات کر رہے ہیں اور مارکیٹ میں پیمنٹ دینے کے لیے ان کے پاس پیمنٹ نہیں ہوتی, تو ان کا ایسا کرنا کیسا ہے؟
اگر واقعی ان کے پاس پیمنٹ ہے پیسے ہیں اور پھر بھی وہ جھوٹ بولتے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو سارے گناہگار ہیں, اور قرضہ تو پہلے ادا کرنا چاہیے. جو نفل حج یا عمرہ ہے اس کے بجائے قرضہ ہی ادا کرنا چاہیے. ہاں یہ صورت ہے کہ جو قرض خواہ ہے جس کا قرضہ لیا ہوا ہے وہ اگر اجازت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے اپنا فلج کر لو عمرہ شریف کر لو اور بعد میں اگر پیمنٹ کر دینا جب پیسے آئے تب دے دینا, تو یہ صورت تو ہے مطلب, اور ایسا نہیں ہے وہ تقاضے پر تقاضا کر رہا ہے اور آپ کبھی دینا ہے آپ کو اب یہ کہ حج کریں گے نفل یا عمرہ کریں گے تو اس سے مزید نفرتیں بڑھیں گی. جیسے آپ نے سوال کیا کہ یہ کرتے ہیں تو آپ نے تو بہت سوفٹ انداز میں نرمی سے کیا, لیکن ویپاری جب بازار میں بات کرتے ہیں نا تو اس کا بھی مجھے اندازہ ہے تجربہ بلکہ کس انداز سے بات کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں, تو بڑی عزتیں اچھل رہی ہوتی ہیں, عیب کھل رہے ہوتے ہیں, تہمتیں لگ رہی ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ کہ ایسا ماحول نہیں بنانا چاہیے, قرضہ ادا کر دینا چاہیے. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد.
میرا سوال امیر اہل سنت سے یہ ہے کہ جس طرح علماء کرام آپ نے فرمایا کہ اپنے بیان کے وہ رقم وغیرہ یعنی لے سکتے ہیں, تو کیا نکاح خواہ جو ہے جو نکاح کرتے ہیں کسی کا تو اس کے پیسے لینا یہ شرن, اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں. میری اور میرے گھر والوں کی مغفرت کی, ایمان کی سلامتی کی دعا فرما دیں, اور میرے بچے کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ اسے مبلغ دعوت اسلامی اور مفتی دعوت اسلامی بنا دے, آمین.
بیان کرنے کا واز فرمانے کا علماء پیسے لے سکتے ہیں, یہاں اجرت طے کرنی ہوتی ہے, طے کر کے لیا جائے, لیکن یہ کہ اس میں پھر مشورتاً یہی عرض ہوتا ہے کہ عوام اس چیز کو پسند نہیں کرتے, حالانکہ تعویذ دینے کی بھی اجرت جائز ہے, عوام اس میں باتیں کرتے ہیں. تو جب ممکن ہو نا کہ واز کے پیسے کے بغیر گزارا ہو جاتا ہے تب تو نہیں لینا چاہیے, کیونکہ رواز پیسوں کے بدلے میں کرے گا بھی تو ثواب نہیں ملے گا. امام صاحب کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ جائز ہے امامت کی اجرت, لیکن اس کو ثواب نہیں ملے گا کیونکہ وہ تو اپنی امامت اس نے بیچ دی. ہے جائز, کیونکہ اگر یہ واز و ارشاد کی اجرت نہ ہوتی پہلے نہیں تھی, پہلے جائز نہیں تھا, بعد میں علماء نے شریعت کی روح سے ہی اس کی راہ نکالی, تو مسند ارشاد جو تھی وہ ٹھنڈی ہونے لگی کہ اب لوگوں کو وعظ و نصیحت کون کرے. پہلے لوگ علماء کی خدمت کرتے تھے, لوگ خدمت سے پیچھے تھے تو علماء تلاش معاش کی طرف متوجہ ہوئے کہ اب روزی روزگار بچوں کا پیٹ کیسے پالے, پھر یہ کہ اب لوگوں کو نصیحت کون کرے, تو اس لیے پھر پہلے امامت لوگ شوق سے کرتے تھے پھر اب کون کرے, پانچوں وقت نماز میں امامت ٹائم ٹو ٹائم آ جائے, پہلے یہ بھی نہیں تھا گھڑیوں کے ٹائم پر امامت نمازیں نہیں ہوتی تھی، لوگ جمع ہو جاتے تھے، جماعت قائم ہو جاتی تھی، پہلے لوگوں کو جذبہ شوق مسجدیں بھری رہتی تھی، اب تو کوئی کوئی مسجد آباد ہوتی ہے، باقی مسجدوں کی ایک تعداد ہوتی ہے جہاں بعض اوقات یعنی کہ امام صاحب کو انتظار کرنا پڑتا ہے، ٹائم ہو گیا جماعت کا گھڑی کے مطابق جو تے ہے لوگ نہیں ہیں، تو حالات بالکل چینج ہے، دوبارہ لے کے گھڑی کے ٹائم پر جو تے ہے نا اسی کو باقی بھی رکھنا ہوگا، جیسے کہ آپ بولیں گے پہلے نہیں تھا یہ امام سواری کر جائیں گے، میں لیٹ آیا تو کیا ہے، لیٹ آتا ہوں تو کیا ہے، جب چاہوں تو، یہ اب تنفیر کی صورت ہے، لوگ پریشان ہو جائیں گے اس میں اور گناہوں کے دروازے کھلیں گے، اس لیے وہ جو تے ہے اسی ٹائم پر جماعت کرنی چاہیے، دوبارہ لے کے اگر اجرت لیتا ہے، یہ تو لکھا ہے اعلی حضرت کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب میں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جمع مال جمع کرنے کے لیے لے، تو ضرورت ہے تو حسب ضرورت لے، پھر بھی اگر کوئی زیادہ لیتا ہے تو جائز لیکن مناسب نہیں ہے، اس سے بھی لوگ نفرت کرتے ہیں کہ بھائی فلاں اتنے ہزار لیتا ہے، فلاں اتنے لاکھ لیتا ہے، تو یہ تو وہ ایسی سی باتیں لوگوں سے سنی ہے کہ بس، یہ آج سے نہیں، میں مطلب زمانے سے سنتا رہا ہوں، دعوت اسلامی تو بہت بعد میں بنی ہے، فیلڈ تو یہ ہمارا پرانا ہے نا، جو پیسے لے اس کے لیے لوگ کیا گناہگار ہوتے ہیں اس طرح کی باتیں کر کے، لیے لوگ کرتے تھے کہ واس کی اجرت جب جائز ہے، اور اگر کسی عالم صاحب نے لی وہ کھائے کیا، پیسے نہیں لے گا تو اس نے لی، چلو اب زیادہ بھی آپ کو زیادہ لگتی ہے نا، اور ان کے اخراجات اتنے ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کے اور گھر کے خرچے، انسان ہے مطلب ہزار خرچے ہوتے ہیں، تو ہم تو خالی مطلب یہ دیکھیں، یہ دیکھتے ہیں کہ اتنا اماؤنٹ ہے، تو اماؤنٹ کوئی بھی کتنی بھی لے، میں تو کہتا ہوں کہ کروڑ روپیہ بھی لے نا ایک آواز کا، تب بھی ہمیں برا بھلا کہنے کا حق نہیں ہے، کوئی شرن مطلب کوئی مقدار نہیں ہے نا، کوئی اتنا لے سکتا ہے اتنا نہیں لے سکتا، ہم بول نہیں سکتے کچھ، ٹھیک ہم نہیں بلاتے، نہ بلائیں ہم پر کون سا واجب ہے کہ ایک کروڑ روپے کا جو واز کہتا ہے اسی کو بلائیں، ہم کم رقم والے کو بلائیں، بلکہ مفت واز کہنے والے بھی بہت ہیں، پہ دعوت اسلامی میں تو اس کی اجازت ہی نہیں ہے، مبلغین پیسے نہیں لیتے، نہ ہمارے تعویذ کی اجرت لی جاتی ہے، تو یوں مطلب یہ کہ مفت والے بھی موجود ہیں، بلکہ اپنے خرچے بھرانے والے بھی موجود ہیں، الحمدللہ میں اپنے خرچوں پہ جا کر ہی بے واز کی اجرت تھوڑی لیتا تھا، میں نے بیان جب دعوت اسلامی شروع ہوئی تو میں تو کہاں کہاں جاتا تھا اور اپنے پیسوں میں نکاح پڑھائے اپنے پلے سے، ٹیکسی تک میں جا کر میں نے نکاح پڑھائے، لیکن یہ کہ پھر آدمی تھوڑا یوں جھٹکا لگتا ہے کہ چلو یار اپنے پیسے نہیں لیتے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یار یہ اگلے کو اخلاقی طور پر تو چاہیے، اب اس کے بعد نوٹ کا درخت تو نہیں توڑ توڑ کے یہ ٹیکسی میں آ گیا رکشے میں آ گیا، کم از کم ہم رکشے کا کرایہ تو پیمنٹ کرتے ہیں، یہ تو اخلاقی طور پر بھی آدمی کو سوچنا چاہیے، تو میرے ساتھ بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے، میں نے آج تک میں نے نکاح تو بہت پڑھا ہے الحمدللہ، کبھی بھی نکاح کی اجرت نہیں لی الحمدللہ، لیکن نکاح کی اجرت ہمارے یہاں رائج ہے اور جائز ہے نا، نکاح کی اجرت جائز ہے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یہ سوال ہے کہ کسی کی چیز پوچھے بغیر یوز کر سکتے ہیں، بالفرض بندہ دکان پہ جاتا ہے پوچھے بغیر یعنی چیز اٹھا لیتا ہے اور کھانے لگ جاتا ہے، اس کی پیمنٹ یعنی رقم جو ہے بعد میں ادا کرتا ہے، تو اس طرح جائز ہے یا نہیں؟
اب دکان پر کیسی چیز کھائی یہ دیکھا جائے گا، بعضوں کا چیز ہلکی پھلکی چیز اگر دانا دو دانا گاہک لے لیتا ہے تو دکاندار کو فیلنگ نہیں ہوتی، تو ایک تو یہ صورت ہے، دوسرا ہے کہ کوئی مٹھائی کی دکان پہ رس گلا اٹھائے ہڑپ کر دے، یہ برفی کا پیس لیا تو وہ بھی کھا گئے، تو اب تو دکاندار ہاتھ تو پکڑے گا نا آپ کو، اب یہ کہ اس طرح کرنا تو شرن بھی درست نہیں ہے کہ وہ ایسی چیز جو کھانا چاہتا ہے اس کو خرید لے، یہ مٹھائی وہ چیز نہیں جس کا ٹیسٹ کروانا پڑے، پھل میں تو ٹیسٹ کرواتے ہیں پیس کھلاتے ہیں مٹھا ہے، اب یہ بھی اس میں بھی چالاکی ہوتی ہے پیس کھلانے میں، یہ یا تو چھری پر مٹھاس لگی ہوئی ہوگی، سکرین بہت میٹھا ہوتا ہے چھری سے کٹ لگے گا مٹھاس آ جائے گی، یا پھر وہ اس کو پتا ہوتا ہے بیچنے والے کو کہ پھل کا کون سا حصہ جو ہے نا وہ میٹھا ہوگا. آپ جیسے پپیتا لیں گے نا کبھی تو چکھیں گے آپ تو پپیتا ہمیشہ وہ آپ کو نوک کی طرف سے کھلائے گا. نوک جہاں ہوتی ہے جہاں سے شاخ سے توڑا اسی سے نہیں کھلائے گا, نوک سے کھلائے گا وہ میٹھا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں اوپر والے سے. تو یوں چالاکیاں اس میں بھی چل رہی ہوتی ہیں تربوز میں, اور یہ تو اب تو انجیکشن لگاتے ہیں مٹھاس کے اور رنگ کے انجیکشن لگاتے ہیں. کیا کیا ٹیکنالوجی ان کے پاس بھی ہے, پھل والوں کے پاس بھی پھل رنگتے ہیں باقاعدہ کلر, ویسے سے لال لال سیب ویسے سے خوبصورت پھل. یہ اس میں بھی چالاکیاں ہوتی ہیں, رنگ کیا جاتا ہے. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ ہر پھل کو رنگ ہی کیا جاتا ہو, لیکن کیا جاتا ہے. تربوز کا چھلکا کو پتا ہے, جن کو سمجھ پڑتی ہے ان کو پتا ہے کہ جتنا سبز زیادہ ہوگا گہرا یہ تربوز کا چھلکا اتنا میٹھا ہوتا ہے تربوز. تو اب یہ کہیے ہرا کر دیں گے آپ کو کلر سے, ٹیکنیک ہوتی ہے ان کی. بعد میں میٹھا ہے پھر گھر جا کر سر پکڑ لے گیا یہ کیا ہو گیا. سنا تو یہ تھا کہ جو سبز ہوتا ہے میٹھا ہوتا ہے, واقعی جو قدرتی طور پہ سبز ہوتا ہے میٹھا ہوتا ہے, لیکن آرٹیفیشل طور پہ سبز کے دھوکے اس طرح رنگ کر کے دھوکہ دینا, اس کے مٹھاس اندر ڈال دینا, شیکرین کے انجیکشن لگا دینا, باقاعدہ کلر کرتے ہیں. ٹکڑے بیچنے والوں کو بھی دیکھا ہے جو تربوز کے ٹکڑے کر کے بیچتے ہیں تو بھی کلر ڈال کے وہ ہے بہت بددیانتی, اور دھوکہ تو ہماری بدقسمتی سے ہمارے یہاں نس نس میں اتر گیا ہے. گناہ ثواب میں لوگ اتنا سمجھتے نہیں ہیں, حرام کھانے میں بالکل ڈکار نہیں لیتے ہیں لیکن مرنے کے بعد پھنس جائیں گے. بلکہ بعضوں کا زندگی میں بھی اسی آفتیں آتی ہیں, کبھی ڈاکو لے جائے گا, کبھی چور لے جائے گا, ٹانگ بھی توڑتا جائے گا, سر بھی پھوڑتا جائے گا, کبھی ڈاکٹر کے ساتھ وہ ایسی ترکیب ہوتی ہے کہ پھر بیچارہ وہ دواؤں سے فارغ نہیں ہوتا مریض. یہ ضروری نہیں کہ جو اس طرح کا مریض ہے یا تکلیف میں جس کو ڈاکو نے لوٹا اس نے حرام کھایا ہے. میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ بعض اوقات ہو سکتا ہے سزا کے طور پر بھی ہو, دریات کی بلندی کے لیے بھی ہو سکتا ہے. تاہم یہ کہ دھوکہ کرنے والا اگر دنیا میں اس کو تکلیف نہیں بھی آئی تو آخرت کی تکلیفیں تو باقی ہیں. اور اللہ کے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرما گئے من غش فلیس منا, جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. تو بچنا ہے, بہت بچنا ہے. حلال کھانا ہے تھوڑا کھانا ہے, وہ حلال کھانا ہے اس میں انشاءاللہ برکت ہوگی. حرام میں برکت نہیں بلکہ نحوست اور آفت شامت. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب.
لیکن حضور یہاں ایک بات ذہن میں یوں بٹھا دی جاتی ہے, جیسے نا شرافت کا زمانہ نہیں ہے, اب ہم کوئی چیز لینے جاتے ہیں ہمارے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے, اور کوئی ہم بھی ذہن بنا لیتے ہیں کہ یار مارکیٹ میں رہنا ہے, معاشرے میں رہنا ہے تو اسی طرح رہنا ہے. جب میرے ساتھ کرپشن ہوتی ہے, میرا کوئی کام بغیر رشوت دیے نہیں ہوتا ہے, تو پھر میں کیسے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکوں گا یہاں پر.
اب کسی نے آپ کو ناحق مارا اور نکل گیا, آپ کسی اور کو پکڑ کے مارے, یہ کہاں کا انصاف ہے. اگر کسی نے آپ کو دھوکہ کیا تو اس کا مطلب آپ دوسرے کو دھوکہ دے دیں, اسی پر قیاس کر لیں. جب آپ اس کے مار کھائی دوسرے کو ماریں گے نہیں آپ, تو اس طرح آپ نے دھوکہ کھایا تو دوسرے کو دھوکہ کیوں دیں گے. اس دھوکہ جو آپ نے کھایا اور ظلمن اس نے دھوکہ دیا ہے آپ پر نہ حق ہے نا جو کچھ ہوا ہے, تو اس پر صبر کریں گے تو اجر ملے گا. اب آپ اگر دھوکہ دیں گے دوسرے کو تو سارے گناہگار ہوں گے. تو نجاست سے پاک نہیں ہوتی, پانی سے پاک ہوتی ہے. تو گناہ جو ہے وہ گناہ سے دھلتا نہیں ہے, بلکہ گناہ توبہ سے ایک کام کرنے سے بھی جو چھوٹے گناہ ہیں وہ دھل جاتے ہیں صغیرہ. دوبارہ لے کے یہ ہم دھوکہ نہ دیں, ہم نے رشوت دی کیوں, پیسے زیادہ کمانے تو رشوت دینی پڑتی ہے, تو تھوڑے کمانے پر اکتفا کرتا ہوں کو کوئی رشوت نہیں دینی پڑتی. جیسے مسجد کا امام ہے, یہ روتا یہ بھی ہے کہ اتنے ہزار ہیں اتنے ہزار ہیں, اللہ کا شکر ادا کر یار, مطلب نہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے, نہ دھوکہ دینا پڑتا ہے, نہ ملاوٹ کرنی پڑتی ہے, نہ رشوت دینی پڑتی ہے, نہ ٹیکس دینا پڑتا ہے. اب کوئی بھی پوچھتا نہیں آپ کو, بلکہ ٹیکسیشن آفیسر اگر رشوت خور بھی ہے تو کبھی جمعہ عید کے لیے آئے گا تو آپ کے بھی ہاتھ بند کر کھڑا ہونا ہے, آپ سے بھی نہیں کہنا جی. دنیا کو لوٹے گا آپ سے نہیں لوٹے گا یہ. تو یار تو یہ تھوڑی تنخواہ والا امام آخر یہ رشوت خوروں یا سود کا کاروبار کرنے والوں کی کیوں ریس کرتا ہے کہ یہ اتنا لاکھ کماتا ہے, اس کی اتنی بڑی تنخواہ ہے, اس کی اتنی بڑی تنخواہ ہے. نہیں نہیں, آپ فائدے میں, آپ کے سینے میں قرآن ہے, پورا نہیں ہے تو کچھ تو سورتیں آئے ہیں, اور وہ جو مطلب جس کی 2-4 لاکھ روپے تنخواہ اس کو سورہ فاتحہ بھی پڑھنا نہیں آتی, تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے سینے سے قرآن نکال دیا جائے اور داڑھی لے لیجیے آپ سے واپس, امامہ چھین لیا جائے اور افسر صاحب مائنس صاحب کی گدی پر آپ کو بٹھا دیا جائے اور آپ 4 لاکھ روپے کمائیں 15,000 کے بدلے اور قرآن آپ کے سینے میں نہ رہے. مرنے کے بعد کیا کام آئے گا, یہ 4 لاکھ کی تنخواہ کام آئے گی یا قرآن کریم کام آئے گا؟ مرنا تو ہے یار, پیٹ تو بھر جاتا ہے, وہ کیڑی کا بھی بھر جاتا ہے, ہاتھی کا بھی بھر جاتا ہے, آپ کا بھی تو پیٹ تو بھر ہی رہا ہے نا. اب بیک بیلنس نہیں ہے, بیک بیلنس نے کس کا ساتھ دیا ہے؟ قارون کا خزانہ یا قارون کو کام آیا؟ اس کے ساتھ ہی تو زمین میں دسا. خزانہ کتنا؟ 40 آدمیوں کی جماعت. اس کے خزانے کو نہیں, اس کے خزانے کی چابیوں کو اٹھا دی تھی. خالی چابیاں اتنی تھی اس کے خزانے کی کہ 40 آدمی اٹھاتے تھے اس کو. تو خزانہ کتنا ہوگا؟ لیکن وہ دفن زمین میں دسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گستاخیاں کر کے, توہین کر کے وہ زمین میں دسا, اور اس کا خزانہ, کوئی یہ نہ کہے کہ خزانے کے لیے مطلب قارون کو رستے سے ہٹا دیا گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام خزانہ چاہتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کو کیا کمی تھی؟ وہ خزانہ بھی اس کے سر پہ آیا, زمین میں دسا, اور اب یہاں تک قول ہے کہ قیامت تک یہ خزانہ اس کے سر پہ ہوگا اور یہ دستہ چلا جائے گا زمین میں. خزانہ نتھنگ. اللہ پاک اتنا دے کہ ہمارا پیٹ بھر جائے, بچوں کے حقوق ادا ہو جائے, ہمیں مطلب ہم کسی کا قرض دار نہ ہوں, محتاج نہ ہوں, رب کے محتاج رہے. باقی خزانے کو کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ سمجھتے ہو کہ اس کو بولنا آتا ہے, میرے کو بولنا آتا ہے, اور مرنے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ کیسا بولتا تھا. یا صحیح تو بولتا تھا کہ جتنا بھی آپ جمع کریں گے ہم, چاہے وہ حلال ہوگا تو بھی حساب ہے نا, حرام ہوگا تو سزا ہے. تو حلال خزانہ ہونا, آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ریس کریں کہ بھائی یہ بھائی وہ تو مطلب ان کے خزانے کا کوئی ذرہ ہم کو مل جائے نا تو ہماری ساری گناہوں کی بیماریاں دور ہو جائیں. ایسا حلال خزانہ, ایسا پکیزہ خزانہ آج کے دور میں کون لائے گا؟ ہم ان کی باتیں کریں. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے, ہمیں نیکیوں کا اتنا خزانہ دے, اتنا خزانہ دے کہ بس قیامت کے دن آقا ہم سے خوش ہو جائے اور سینے سے لگا لے کہ یہ میرا غلام ہے, یہ میرا غلام ہے جس نے میری کوئی سنت نہیں چھوڑی. کاش
یہاں ہمیں یہ بات بھی کیا سمجھ لینی چاہیے کہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نیکی کر رہا ہوتا ہے, جماعت سے نمازیں اس کو مل رہی ہوتی ہیں, درس و بیان اور دیگر نیکی کے کام میں, حقوق کے ادائیگی کے کام میں مصروف ہوتا ہے کہ اچانک اس کے پاس ایک مال, دولت, کاروبار, پیسہ, اس کی فراوانی اس کے پاس شروع ہو جاتی ہے اور پھر وہ اس طرح بڑھتا ہے بڑھتا بڑھتا ہے اور لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آہستہ 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 اس کے پاس دنیا کی دولت, مال و اسباب اور دیگر چیزیں اس کے پاس آنا شروع ہو گئی ہیں. تو اب دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ یار ہم دیکھ رہے ہیں یار تھوڑے عرصے سے اس کو بڑا اس پر کرم ہو گیا, اس کو بڑی مہربانیاں ہو گئی ہیں یار, اس کے دن پھر گئے اور کیا آیا اس پر دن اچھے آ گئے. لیکن یہ نہیں دیکھا جا رہا ہوتا کہ اس کے پاس دولت اور اسباب تو بڑھ رہے ہیں لیکن جو یہ نیکی کے کام میں مصروف ہوتا ہے, حتیٰ کہ اس کی جماعتیں بھی جانا شروع ہو گئی ہیں, تو اس کو کیسے دیکھیں گے ہم کہ اس کے اوپر یہ بہتری آ رہی ہے یا زوال آ رہا ہے؟
ہر ذی شعور جس میں تھوڑی سی بھی عقل ہے وہ سمجھ سکتا ہے اس میں بہتری آ رہی ہے یا بدتری آ رہی ہے. یعنی دنیا جہان کی ساری دولت, قارون کا خزانہ بھی لے لیا جائے زمین سے ممکن ہو تو, یہ سارا خزانہ جب سے یہ دنیا کا خزانہ شروع ہوا اور جب تک مزید اس کا پروڈکشن ہوتا رہے, سارا خزانہ ایک طرف, ایک نیکی ایک طرف, وہ نیکی اس خزانے سے نہیں خریدی جا سکتی جو رب کی توفیق سے ملتی ہے. کہ یہ سارا خزانہ جنت میں نہیں لے جا سکتا, نیکی جنت پہ لے جائیے. اب آپ فیصلہ کر رہے ہیں کہ جس دولت کی وجہ سے, جس دولت مصروفیت بھی دلا رہی ہے, مصروفیت لائے گی, ٹینشن لائے گی, اس کی وجہ سے نمازوں میں کوتاہی, جماعتوں میں کوتاہی, سنت پر عمل کرنے میں کوتاہی. کیا ایک بار کچھ لوگ جمع تھے پیسے والے لوگ, تو میں نے داڑھی کے تعلق سے, رکھنے کے تعلق سے اس کی ترغیب و اصرار دی. بڑے سیٹ لوگ جمع تھے اور مجھے بھی تجربہ ہوا کہ یہ سیٹ لوگوں کے نصیب میں نہیں ہوتی اس طرح کی چیزیں. یہ جنرل بات کر رہا ہوں, سب کی بات نہیں کر رہا. تو ایک نے مجھے الگ سے کہا, یار آپ اتنا اصرار کرتے ہیں, ہم لوگ نہیں رکھ سکتے, دھندے سے رشوتیں دینی پڑتی ہیں, یہ کرنا پڑتا ہے. میری عقل ٹھکانے پر آئی, ان لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑنا پڑے گا, یہ دولت نہیں چھوڑ سکتے. ایک سنت پہ ہاتھ رکھے یا دولت پہ ہاتھ رکھے. تو یہ کہ زیادہ دولت کے لیے وہ رشوت اس دور میں پہلے نہیں تھی. سیدنا عثمان غنی کا قصہ تھا, رشوت سے پھانکتا, جھوٹ سے پھانکتا, دھوکے سے پھانکتا. سبحان اللہ, یہ وہ خزانہ تھا کہ وہ جس کے بارے میں سمجھے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ منقول ہے کہ حلال کا لقمہ پیٹ میں جاتے ہی, حلال کا پہلا لقمہ پیٹ میں جاتے ہی پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وہ حلال کا لقمہ ان کا برکت والا, عثمان غنی کا تذکرہ نہیں ہے رضی اللہ عنہ, میں عرض کر رہا ہوں, مبالغہ کر رہا ہوں, آج کل ایسے خزانے کہاں ہیں. لیکن ہر ایک کا حرام کا خزانہ ہے, یہ نہیں کہہ رہا کہ حرام کا مال ہے سب کا, سارے مالدار حرام کما رہے, میں یہ نہیں کہہ رہا. میں جنرل بات کر رہا ہوں, ہر ایک اپنے مال کی اسکیننگ کر لے, اپنے کاروبار کی اسکیننگ کر لے, پھر مجھے سلام کرے گا کہ بات تو صحیح کہتا تھا, کہ یار ہم تو بچ نہیں پا رہے. دیکھیں کاروبار میں بعض ایسی صورتیں ہوتی ہیں جو ان کو پتا نہیں ہوتی, اور وہ سود کی ہوتی ہے, ان کو نہیں پتا ہوتا, یہ سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے, الگ سود ہوتا ہے. تو یہ کون سمجھائے گا؟ یہ ہمارے علماء ہم کو سمجھائیں گے. اس لیے ہم تو پہلے بھی مشورے دیے ہیں, ایک بار پھر دے دیتا ہوں. جو بھی کاروباری لوگ ہیں, فیکٹریاں چلاتے, ملے چلاتے, ان کو چاہیے ایک بار دعوت اہل سنت یا کوئی بھی کسی عاشق رسول مفتی سے اپنے کاروبار کی اسکیننگ کروا لیں. اب اتنے اتنے مطلب یہ کہ معاہدے یہ تیار کرتے, اس میں یہ شرط وہ شرط, یہ اپنے طور پر کر لیتے ہیں, یہ شرط ہے وہ شرط ہے یہ قانون ہے. حالانکہ بعض ان میں شرطیں ناجائز ہوتی ہیں, ان کو نہیں بتاؤ, یہ اپنے طور پر یہ کر لیتے ہیں. ان شرائط کی بھی اسکیننگ کروانی پڑے گی, تفتیش اس کی کروا لیں علماء سے, مفتیان کرام. تو ہر مسجد کا امام عالم یا مفتی نہیں ہوتا, ہر اسٹیج کا مقرر. یہ آپ کے لیے شاید اس معاملے میں ہو سکتا ہے کہ اتنا معاون نہ ہو. معاون وہ ہوگا جو دارالافتاء میں فتوے لکھتا ہوگا, فتوے دیتا ہوگا, اور ان سے بھی بڑھ کر لکھنے والوں سے بھی جو پاورفل ہوتے ہیں نا, مصدق کے بعض اوقات یہ بڑے مفتی جو ہوتے ہیں نا, یہ خود نہیں لکھتے, اتنی مصروفیت ہوتی ہے, لکھواتے مانگتے ہیں اپنے شاگردوں سے. جو تصدیق کرتی ہیں سب سے پاورفل ہوتے ہیں. یہ وہ مطلب یہ دیکھیں, یا پھر وہ اپنے شاگردوں سے بھی تفتیش کروا دیں گے, تصدیق کر دیں گے, جو بھی ترکیب سسٹم بنے ہوئے. تو اس طرح آپ کے مال کی, آپ کے کاروبار کی یہ اسکیننگ ہوا. آپ مسجد کے امام صاحب تو ویسے ہی آپ بولیں گے تو آپ کا روب اتنا ہے کہ وہ پتہ نہیں, وہ سمجھ نہیں پڑے گی, تو شاید ہاں بول دیں گے نہ بول دیں گے. نہ بولنے کی ضرورت سیٹ صاحب کو فون کرے گا, یار بہت مشکل ہوتا ہے, روب اتنا ہوتا ہے سیٹ صاحب کا کہ مطلب آدمی ویسے ہی خوشی اور خوشو آ جاتا ہے گفتگو میں. حاجی صاحب جی 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 حاجی صاحب جی سیٹ صاحب جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی. اور افسر ہوگا تو اس سے بھی آدمی خوشو میں جاتا ہے, جی سر جی سر, شاید چاہے وہ سراپا شر ہو لیکن سر سر اس کو کر رہے ہوتے. ہمارا انداز گفتگو یہ ہوتا ہے. کہ بالکل یہ کہ ہم مغلوب ہو جاتے ہیں, اور جو لوگوں کی دولت پر جس کی نظر نہیں ہوتی نا وہ مغلوب نہیں ہوگا, وہ مطلب وہ دو ٹوک بات کر سکتا ہے عام طور پہ, یا ویسے ہی آدمی نفسیاتی طور پہ بھی مغلوب ہو جاتا ہے بھلے دولت پر نظر نہ ہو, یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے روب ایسے ہوتے ہیں بعض اوقات. اللہ کرم فرمائے اور ہمیں علماء سے مرغوب کرے, علماء کے سامنے مغلوب کرے, اس میں آخرت کا انشاءاللہ روب اور غلبہ ہے انشاءاللہ ان معنوں میں, یہ مطلب دبدبہ ملے گا. علماء سے ہم جھک کر رہیں گے, نرم رہیں گے, ان کے سامنے خوشو خضو کریں گے, عاجزی کریں گے, ان کے بھولے نہیں نکالیں گے, ان پر تنقیدیں نہیں کریں گے. یہ علماء حق کی بات کر رہا ہوں, علماء دین, علماء حق. علماء دین وہی ہوتے ہیں کہ جو جن کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہوتا ہے, جیسے ہم اہل سنت الحمدللہ ہم حق پر ہیں الحمدللہ. تو یہ علماء حق سے مراد علماء اہل سنت ہے, میں جو کہہ رہا ہوں. ورنہ شیطان بھی عالم ہے, بہت بڑا علامہ ہے, ہاں اس کے بعد بہت علم ہے, لیکن کانا من الکافرین, یہ قرآن کا فتویٰ ہے اس پر, وہ کافروں سے ہو گیا. اچھا ایک حکایت میں بیان کرتا ہوں دولت کے تعلق سے. مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے غفلت, بڑا جھنجھوڑنے والا رسالہ ہے, مختصر سا ہے, منقول ہے یعنی بیان کیا گیا ہے, کہا گیا ہے. ایک نیک شخص کو کہیں سے سونے کی اینٹ یعنی گولڈ برکس ہاتھ لگ گئی, ریاض میں آ گئی, مل گئی. وہ دولت کی محبت میں مست ہو کر رات بھر طرح طرح کے منصوبے باندھتا رہا کہ اب تو میں بہت اچھے اچھے کھانے کھاؤں گا, بہترین لباس سلواؤں گا, بہت سارے خدام اپناؤں گا, نوکر چاکر ماسیاں ماسے رکھ لوں گا. الغرض مالدار بن جانے کے سبب وہ راحتوں اور آسائشوں کے تصورات میں گم ہو کر اس رات اپنے رب اکبر سے یکسر غافل ہو گیا, اللہ کی عبادت سے بالکل وہ غافل ہو گیا. صبح اسی دھن کی دھن, دولت کی دھن میں مگن مکان سے نکلا, اتفاقاً قبرستان کے قریب سے اس کا گزر ہوا. کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص اینٹیں بنانے کے لیے قبر پر مٹی گوند رہا ہے. یہ منظر دیکھ کر ایک دم اس کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹ گیا اور اس تصور سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے کہ شاید مرنے کے بعد میری قبر کی مٹی سے بھی لوگ اینٹیں بنائیں گے. آہ میرے عالیشان مکانات اور عمدہ ملبوسات وغیرہ درے کے درے رہ جائیں گے, لہذا سونے کی اینٹ سے دل لگانا تو زندگی کو سراسر غفلت میں گنوانا ہے. ہاں اگر دل لگانا ہی ہے تو مجھے اپنے پیارے پیارے اللہ سے لگانا چاہیے. چنانچہ اس نے سونے کی اینٹ یعنی گولڈ برکس ترک کی, اس کو چھوڑ دیا اور زہد و قناعت اختیار کی. دنیا سے بے رغبت تھی اور اللہ نے جتنا دیا ہے اس پر راضی رہنے کا ذہن بنا لیا. سبحان اللہ, میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے دنیا کی محبت کا شربت پلایا گیا وہ تین چیزوں کا مزہ ضرور چکھے گا. نمبر ایک, ایسی سختی جس سے اس کی تھکن دور نہ ہوگی. نمبر دو, ایسی حرص جس سے وہ غنی نہ ہوگا. نمبر تین, ایسی خواہش جس کی تکمیل نہ کر سکے گا, یعنی خواہش ایسی خواہش جس سے وہ پورا نہ کر سکے گا. لہذا جس نے دنیا کو طلب کیا آخرت اس کے مرنے تک اسے تلاش کرتی رہے گی, جب وہ مر جائے گا تو وہ اسے پکڑ لے گی, اور جس نے آخرت طلب کی دنیا اسے ڈھونڈتی رہے گی یہاں تک کہ وہ اس میں سے اپنا پورا رزق حاصل کر لے. حوالہ طبرانی کبیر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلد 10 روایت نمبر 10328. میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر, میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر کرل فتح میں اپنی فنایا الہی, کرالفت میں اپنی فنایا الہی. روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا کوئی ایسا ہے جو پانی پر چلے اور اس کے پاؤں نہ بھیگے؟ لوگوں نے اس کیا یہ نہیں ہو سکتا, لوگوں نے اس کیا نہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یوں ہی دنیا دار گناہوں سے محفوظ نہیں رہتا. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ حدیث پاک کی شرحہ میں میرات المناجی میں لکھتے, یہاں دنیا دار سے مراد دل میں دنیا کی محبت رکھنے والا ہے. محبت دنیا تمام گناہوں کی جڑ ہے. یا دنیا سے مراد وہ دنیا ہے جو انسان کو اللہ تعالی سے غافل کر دے. تو ایسی دنیا بری ہے کہ جو اللہ پاک سے غافل کر دے, اور وہ دنیا بری جس کی محبت دل میں بس جائے, گر کر جائے. تو یہ دنیا کی محبت, محبت جو ہے دنیا کی, یہ گناہوں کی جڑ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب جیسے ماں باپ بھی دنیا, بال بچے بھی دنیا, دنیا میں ہی ہے نا سب, تو ان کی شریعت کے دائرے میں لے کر خدمت کرنا, حسب ضرورت حلال روزی کے لیے جد و جہد کرنا, کوشش کرنا, یہ دنیا مضموم نہیں ہے. دنیا کی محبت نہیں ہونی چاہیے. اس کو ہم یوں سمجھے کہ کشتی پانی میں چل رہی ہے, ڈھیروں ڈھیر پانی, سمندر دریا کتنا بڑا ہے, بہت سارا پانی ہے, کشتی چل رہی ہے, نو پرابلم, بھلے ڈھیر سارا ہے, لیکن یہی پانی اگر کشتی میں آئے گا تو اس کو ڈب ہو جائے گا, کشتی میں چڑھ جائے پانی, گیا, تباہ ہو جائے گا. تو اسی طرح اگر کسی کے پاس ڈھیر ساری دولت ہے, اے حلال کیا تو ہے ڈھیر ساری دولت, تو یہ اس کے لیے اس صورت میں نقصان دہ نہیں ہے کہ یہ اس کے دل میں نہیں اترتی. اور اب یہ کہ دل میں اترے گی تو یہ بربادی. اب اس دور میں ہے بڑا مشکل کوئی دعویٰ کرے کہ میرے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے. اس کو بولو نا کہ یار یہ بنگلہ خرید کر دے دو, مسجد بنانی ہے. اب جو جواب دے وہ سنجھو, اللہ خیر کرے, اللہ بغافیت نصیب فرمائے. تو دنیا کی محبت سے بچنا بڑا مشکل ہے. آ گئی تو اب ہم لوگ نکل نہیں سکتے. وہ عثمان غنی کی شان تھی جس کے خزانے کی, اور لوگ یہ مالدار لوگ مثالیں دیتے ہیں, انہوں نے جو رائے خدا میں لٹایا کتنا لٹاتے تھے. حضرت عثمان غنی کے بھی اس طرح کے اشعار ہیں ان کی منقبت میں, کہ یہ سخی تھے, سید الاسخیا. سب کو دنیا کی حوث خار لیے پھرتی ہے, خوار, ذلیل و خوار ہے نا, سب کو دنیا کی حوث خوار لیے پھرتی ہے, کون پھرتا ہے یہ مردار لیے پھرتی ہے. یہ کسی اور کا شعر. تمہارا لیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس بھی مال تھا, لیکن خزانہ عثمان غنی کا مشہور, اور صحابہ میں سب سے زیادہ مشہور جو مالدار تھے صحابی وہ ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا مال بھی صاف ستھرا, دس جنتی جو ہے نا خصوصی و عشرہ مبشرہ ان میں سے ایک ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا, اب چونکہ ان کے پاس مال بہت حلال بھر حساب, تو یہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے نقل کیا, حالانکہ ان کا مال سب حلال ہے اور حلال پر حساب ہوتا ہے, تو ان کو حساب کے لیے روکا جائے گا قیامت میں. صحابی ہیں تو سب صحابہ میں یہ سب سے زیادہ مالدار تھے, تو یوں یہ سب صحابہ میں جنت میں بھی سب سے آخر میں داخل ہوں گے, صحابہ میں جنت میں آخر میں داخل ہوں گے. تو یوں مطلب یہ کہ یہ ایسا 100% حلال مال اور صحابی اور جنت کی بشارت دنیا میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان سے مل گئی. اب یہ کہ میں اور آپ کی گنتی میں جتنا مال زیادہ اتنا وبال زیادہ, حساب زیادہ ہمارے ساتھ, اور پل صراط سے بھی وہ گزریں گے جو ہلکے پھلکے ہوں, یہ بھی ہے اس طرح کے اقوال. ہلکا پھلکا ہم میں سے تو شاید کوئی نہیں, اور یوں بھی نہیں کہ اگر کمزوری ہے بھی مالی طور پر ہرس کس کو نہیں ہے, غریب کے فضائل ہیں لیکن ظاہر ہے اس غریب کے فضائل کہ جو مطلب یعنی کہ ہرس میں لگا رہتا ہے وہ مالداروں سے چیڑتا رہتا ہے, جلتا رہتا ہے, کڑ کڑ کرتا رہتا ہے. ظاہر غریب تو وہ اچھا تھا کہ جس کے پاس مال کی کمی, واقعی غریب ہو. اول تو غریب کہلانے والے عام طور پہ غریب ہوتے نہیں ہیں, سمجھے, تو جو واقعی غریب ہے 100% غریب ہے تو اس میں بھی وہ اچھا غریب جو اپنی غربت پر اللہ کا شکر گزار بندہ ہو. لیکن بے صبری نے متھا خراب کر رکھا ہے, علم نہیں ہے, معلومات کی بہت کمی ہے, نالج نہیں ہے, اور دینی نالج کے لیے کوئی وقت نہیں ہے, تو یہ پھر ذہن بنے گا کیسے؟ اب ماں کے پیٹ سے تو کوئی بن کر آنے سے رہا. تو یوں غریب کو بھی مال چاہیے, مالدار کو مزید مال چاہیے, بڑھتا جائے بڑھتا جائے بڑھتا جائے. تو غریب ہے یہ اپنی غربت پر بالکل یعنی کہ شاکی ہے, شکایت کرتا ہے, گلے کرتا ہے, شکوے کرتا ہے, کہیں حرام سے بھی مل جائے تو آسرا نہیں کرتا, مل جائے تو ایسے غریب کی کیا فضیلت. تو اللہ پاک ہم کو اپنے حبیب کے در کا فقیر بنا دے اور اپنے در کا محتاج رکھے, کسی کا محتاج نہ کرے.
آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے شرعی رہنمائی کے تعلق سے بھی ارشاد فرمایا کہ جیسے دارالافتاء اہل سنت مفتی اسلام ان سے رابطہ رکھیں, ان سے معلومات لیں اپنے کاروبار اپنے روزگار کی, تو ذہن اسی طرف جاتا ہے کہ جو انڈسٹریل ہوں گے جو بزنس مین ہوں گے اس طرح, انہی کے لیے زیادہ یہ شرعی رہنمائی کا ذریعہ مطلب راستہ بتایا جا رہا ہے. لیکن چونکہ آج ہمارے پاس ایک بڑی تعداد ڈاکٹرز کی بھی جمع ہے, میڈیکل سے ریلیٹڈ جو ہمارے عاشقان رسول ان کی بھی جمع ہے, ہمارے شعبے نے ماشاء اللہ انہیں بھی مدنی مذاکرے میں دعوت دی ہوئی ہے, تشریف لائے ہوئے ہیں, تو کیا ڈاکٹر کی جو فیلڈ ہے یا میڈیکل سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں کیا ان کے لیے بھی یہ ہے کہ یہ اپنے میڈیکل کے پروفیشن میں ان کو بھی شرعی رہنمائی لے کر چلنا پڑے گا, ورنہ تو وہ میڈیکل ہے کیا مطلب کہ ڈاکٹر ہیں ہم کیا کرنا ہے, ہمارے پاس مفتی صاحب بھی آتے ہیں ہم تو ان کو بھی دوائی دیتے ہیں, ڈاکٹر ہمارے پاس امام صاحب بھی آتے ہیں ان کو ہم دوائی دیتے ہیں, تو اب یہ مطلب کہ اب ہم کو اب ان سے کیا مطلب, ان کو تو ہم سے واسطہ پڑتا ہے, بےچارے بیمار ہو جاتے ہیں.
تو یہ بےچارے جو ہے نا یہ مطلب دوا بڑھ کر یا نماز بڑھ کر ہے, تو ڈاکٹر صاحب کو ہاتھ باندھ کے پیچھے امام کے ہی کھڑا ہونا ہوتا ہے نماز میں, تو یوں ہے تو امام کو فوقیت ملی نا کہ جس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہنا پڑے, اور جنازہ بھی امام پڑھائے گا, ڈاکٹر نہیں پڑھائے گا, پروفیسر نہیں پڑھائے گا, امام صاحب پڑھائیں گے.
ڈاکٹر تو اطلاع دے گا نا کہ حضور انتقال ہو گیا,
تب بڑا کون آگے, کہ اللہ کی بارگاہ میں امام آگے ہے, ڈاکٹر پیچھے, افسر پیچھے, سرمایہ دار پیچھے, ساری قوم پیچھے اس امام کے کر کے ہاتھ باندھ رہی ہے.
کیا شرعی طور پر شرعی رہنمائی کے طور پر ایک میڈیکل سے ریلیٹڈ جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی کیا مفتی صاحب کی یا اس طرح شرعی رہنمائی کی حاجت پڑ سکتی ہے اپنے پروفیشن میں, اسپیشلی طور پر نماز اور دیگر جو ضروریات زندگی کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں تو پڑ سکتی ہے, پروفیشن میں میڈیکل پروفیشن میں بھی کیا شرعی رہنمائی کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟
کیوں نہیں پڑتی, ہر ایک کو پڑے گی, ڈاکٹر کو پڑے گی, حکیم صاحب کو پڑے گی,
حکیم صاحب کو بھی,
سب کو پڑے گی, میڈیکل اسٹور والوں کو بھی پڑے گی.
اچھا,
ہر پروفیشن میں ذرا شرعی مسائل تو ہیں, اور یہ مسئلہ یہ کہ جو بھی کام کرنا ہے اس کے بارے میں فرض ہے کہ اس کے ضروری مسائل جانتا ہو, ورنہ تو وہ گناہوں میں پڑے گا, حرام میں پڑے گا, پتہ ہی نہیں ہوا. تو جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ تاجر سمجھتا کہ میرا 100% میں تو حلال, نے کسی کا دبایا نہیں, کسی کا قرضہ نہیں کھایا, کسی کا لوٹا نہیں, کسی کو دھوکہ بھی نہیں دیا, واقعی دھوکہ بھی نہیں دے رہا ہوتا, سب کچھ کر رہا ہے لیکن اس کو چونکہ مسائل پتہ نہیں ہے تو بعد ایسی بھولے کر رہا ہے جس سے یہ سود میں پڑ رہا ہے اور گناہگار ہو رہا ہے. خالی سود یہ تھوڑی ہے کہ بینک میں اتنا مل گیا ہے, اتنے پرسنٹ مل گئے تو یہ سود ہے. یہ سود ہے لیکن اس کے علاوہ بھی سود کی صورت ہے. ایک موٹی سی صورت میں سود کی آپ کو بتا دوں. بہار شریعت حصہ 16 جلد 3 پیج نمبر 481 مکتبۃ المدینہ. پنساری کو روپیہ دیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ روپیہ سودے میں کٹتا رہے گا, یا دیتے وقت یہ شرط نہ ہو کہ سودے میں کٹ جائے گا مگر معلوم ہے کہ یوں ہی کیا جائے گا, تو اس طرح روپیہ دینا ممنوع ہے کہ اس قرض سے یہ نفع ہوا کہ اس کے پاس رہنے میں اس کے ضائع ہونے کا احتمال تھا. اب یہ احتمال جاتا رہا اور قرض سے نفع اٹھانا ناجائز ہے. فتح و عالمگیری میں کسی نے بقال کے پاس, کوئی مطلب جو دکاندار ہوتے ہیں یا اناج بیچنے والے ہوتے ہیں یا سبزیاں بیچنے والے ہوتے ہیں, بقال کے پاس اسٹور والے, تو بقال کے پاس درہم رکھے تاکہ اس سے جس چیز کی ضرورت ہو لے آئے, یہ مکروہ ہے. مکروہ من مکروہ تحریمی میں ناجائز و گناہ. تو اس طرح اور بھی کئی باریکیاں ہوتی ہیں کہ جس میں مطلب بندہ وہ انٹرسٹ میں سود میں جا پڑتا ہے. اس لیے وہ ڈاکٹر صاحبان جو ہیں ذرا ان کے بھی معاملات تو ہیں. اب مثال کے طور پہ ان میں ایک معاملہ یہ پایا جاتا ہے کہ ان کی لیبورٹری بندی ہوئی بازوں کی, سب کی نہیں یا اکثر کی یا جو بھی ہو, یہ زیادہ جانتے ہیں, لیبورٹری فکس ہوتی ہے, دواؤں کی کمپنیوں کے ریفریجریٹر آتے ہیں یا کمپنیوں سے ڈائریکٹ ان کی مطلب ترکیب ہوتی ہے کہ ان کی کمپنی کی یہ دوا لکھ دیں گے اور یہ کمیشن لیبورٹری کے پاس بیچتے رہیں گے, یہ کمیشن اتنا حصہ ان کا, یہ بھی ناجائز صورت ہے, رشوت ہے یہ. اچھا اس میں پھر بعض اوقات بلکہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ضرورت نہ بھی ہونا تب بھی وہ ٹیسٹ لکھ دیں گے اس کو, یہ بلڈ ٹیسٹ وہ ٹیسٹ یہ ایکس رے وہ, یہ لکھنا ہوتا ہے ان کو اور کمیشن بنے گا. اچھا نہیں بھائی ہم کہاں کمیشن لیتے, وہ جو آپ نے مینٹیننس کروائی تھی مکان کی ان سے, کبھی یہ نہیں کہ وہ ریٹرن ٹکٹ ملتا ہے گھوم کے آ جاؤ, یہ کیا ہے چھوتے ہی تو یہ ہو رہا ہوتا ہے. اب ناجائز آپ نے جس کو اگر خدا نہ خاصہ لکھ کر دیا غریب کو بےچارے کو, آپ کو جانتے ہیں کہ اس کو ضرورت نہیں ہے فلاں ٹیسٹ کی لیکن آپ نے اس لیے لکھ کر دیا کہ اپنا کمیشن کھڑا ہو جائے, یہ بھلے 1500 روپے کے خرچے میں اترے 200 مجھے ملنے چاہیے. جو یہ کرتے ہیں یہ خود سمجھتے ہیں یہ گناہ کا کام ہے. اب میں کہوں یا نہ کہوں ہے تو گناہ, بلکہ اگر کوئی تھوڑا وہ سمجھے گا تو شعور ہوگا تو سمجھ جائے گا کہ یار ہے تو گڑبڑ. اسی طرح مطلب یہ کہ دواؤں کے تعلق سے ایک کمپنی کی دوا فارمولا آپ کو پتا کہ وہی ہے اور دوسری کمپنی کی وہی فارمولا ہے, اب اس کی گڈ ویل ہے, اس کا دام اس کا چارج کی قیمت زیادہ ہے دوا کی, اس کی کوسٹ کم ہے, آپ کو پتا کہ دونوں دواؤں کا فنکشن ایک ہی ہے, کہا وہ ایک ہی کریں گے, یہ آپ نے مہنگی والی دوا کیوں لکھ کر دی, وائی؟ اس لیے کہ کمیشن, اس نے کمیشن نہیں دیا مجھے, اس سے کوئی میرا کمٹمنٹ نہیں ہے, اس سے ہے, اس سے مطلب وہ لیں گے, اس کو آپ لکھیں گے یہ کیا ہے. ویسے غریب بھوکوں مر رہے ہیں, مہنگائی نے کمر توڑ رکھی ہے اور کرنے والے ان کی ہمدردیاں کر رہے ہیں, خزانے کے منہ کھولے ہوئے, جیسے یہ سیلاب زدگان میں آپ نے دیکھا خزانے کے لوگوں نے منہ کھول دیے جن کو اللہ نے یہ توفیق بخشی, اور آپ کی اپنی دعوت اسلامی کی ایف جی آر ایف کے ذریعے جو مطلب الحمدللہ خدمتیں کی گئی کی جا رہی ہے انشاءاللہ کی جائیں گی. ہاں اب اپنا مطلب انہیں سیزن وائز نہیں ہے دعوت اسلامی کا کام, سیزن وائز نہیں ہے, یہ 12 مہینے اس کی بہار ہے دعوت اسلامی کی, یہ ہر وقت چل رہی ہے, ہر وقت چل رہی ہے. کئی ادارے بیک ہو گئے ہوں گے کہ بےچارے پیسے کہاں سے لائیں اور جذبہ بھی کہاں سے لائیں, لیکن ان کے پاس افرادی قوت بھی نہیں ہوتی. دعوت اسلامی الحمدللہ ابھی تک سیلاب زدگان کے ساتھ کھڑی بھی ہے اور ان کو آباد بھی کرنا ہے, ان کے مکانات بھی ان کے دینے ان کو ان کے روزگار میں بھی کھڑا کر رہا ہے. جتنا ہو سکے دعوت اسلامی کوشش کر رہی ہے. انشاءاللہ کوئی ایک بھی سیلاب زدہ اگر سڑک پر رہا بے روزگار رہا تو انشاءاللہ دعوت اسلامی اس پر بھی شفقت کرے گی, اس کی بھی ہمدردی کرے گی اور حتی المقدور اس کی بھی خدمت کرے گی انشاءاللہ الکریم. یہ آپ کی اپنی دعوت اسلامی ہے. تو الحمدللہ اسی طرح ڈاکٹر جو ہے نا یوں بھی کرتے ہیں, اچھا بھی کام کرتے ہیں, کچھ ڈاکٹر اچھے بھی ہوتے ہیں اس میں, یعنی مکس ہیں. یہ ڈاکٹر چند ڈاکٹر یا کچھ ڈاکٹر مل کر اپنا کوئی مطلب یعنی کہ آپس میں کوئی ادارہ بنا لیتے ہیں, فنڈنگ کرتے ہیں آپس میں, پھر اس سے غریبوں کا علاج کرتے ہیں. یہ بھی دیکھے گئے, اتنا عمدہ کام ہے یار, اتنا غریبوں کی یہ لوگ دعائیں لے رہے ہوتے ہیں. ایسے بھی ہیں اور لوٹ مار کرنے والے بھی ہیں, سب مکس ہیں. جیسے تاجر بھی آپ کو اچھے ملیں گے, دیانتدار ایماندار, غریبوں کو سستا دیں گے, سیدوں کو سستا دیں گے. یہ بھی دیکھا ہے بعض وقت تو لکھا ہوا لکھ کر لگا دیتے ہیں کہ سید کے لیے اتنے پرسنٹ رعایت, سید کو آدھا آدھے قیمت. یہ بھی کوئی کوئی آپ کو ملے گا انشاءاللہ. تو یہ ہمیں مطلب ہے کہ ایک تو واجبی فیس لینی چاہیے, اس سے بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں 5,000 روپے صرف دیکھنے کی فیس لیتے ہیں. ابھی بات چلی تھی مولانا ہوتی کہ یہ واس کے پیسے لیتے ہیں, ان کو سب بلا بولی کرتے ہیں. ڈاکٹر 5,000 روپے فیس خالی دیکھنے کی, اس سے بھی زیادہ کے بھی ہوں گے, کم کے بھی ہوں گے, غریبوں کو فری بھی دیکھتے ہوں گے, ایسے بھی ہوں گے, سب مکس ہیں. اچھا پھر یہ کہ ایک بیچاری عورت جو تھی اس کو کینسر ہو گیا تھا اور تھی غریب, غریب گھرانا, وہ گئی ہوگی ڈاکٹر کے پاس, کینسر ڈکلیئر ہوا, بولا پہلے 1.5 لاکھ روپے جمع کرو. اس کی برسوں پرانی بات کر رہا ہوں, 1.5 لاکھ جمع کروا دو تو پھر انشاءاللہ ایسے وہ بولنا کا نصیب ہوتا ہوگا تو پھر ہم آپ کا علاج یوں کریں گے, یوں کریں گے. اب وہ 1.5 لاکھ کہاں سے لائی ہے, کھانے کے واندھے پیٹ میں مطلب ڈالنے کے لیے. تو اس طرح لاکھوں لاکھ روپے لیے جا رہے ہیں. اچھا آج کل جس کو دیکھو سیزر کرتے ہیں ڈیلیوری میں, حالانکہ اب اس میں بھی کمپٹیشن ہے بھائی, سیزر ہوگا دوسرا آفر کرے گا اتنے دو نارمل ڈیلیوری ہوگی, نارمل ہو جاتی ہے. یہ بالکل تجربے کی بات ہے, بالکل دکانداری دھندا بنا رکھا ہے, لوگوں کی جانوں سے کھیلا جا رہا ہے. آپ کے اوتھ میں کیا ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو یار مطلب آپ خدمت کے لیے آئے, آپ نے امت کی خدمت کرنی ہے, آقا کی دکھیاری امت پر خدمت کریں. آپ بھوکے نہیں رہیں گے, اللہ بہت دے گا. یہ کہ آپ کا جو ضمیر کہے نا کہ اس کی جگہ میں غریب ہوتا اور گڑ آتا کسی ڈاکٹر کے پاس آتا کہ میرے بچے کو یوں ہو گیا, میری بیوی کو یوں ہو گیا, اور آپ لوگ گڑ رہے ہوتا ڈاکٹر, اور ڈاکٹر مطلب دو دھاری چھری دکھا رہا ہوتا بھائی آپریشن کے علاوہ کوئی علاج نہیں اس کا, جاؤ کسی اور سرجن کو پوچھ لو, کسی ڈاکٹر کو پوچھ لو, ایسا اس کو بھرم مارے اور یہ غریب چلا جائے اور کسی معمولی فزیشین کی دو ٹیبلٹ اس کو ٹھیک کر دے تو اللہ شفا کرے دے گا. نہ آپ نے کر رہا ہے نہ اس نے کر رہا ہے, شفا تو رب نے دینا ہے, لیکن بس وہ سرجن ہے اس نے چھری سجا کر رکھی ہے. یہ جو مڈ وائف ٹائپ کی جو لیڈی ڈاکٹر, انہوں نے سیزر پکڑ کے رکھی ہے, بس ان کو سیزر کر رہا ہے, ان کو پیٹ کاٹ کے بچہ نکلے گا, بس جان خطرے میں, سر ڈرا دیتے ہیں جان خطرے میں, بائی پاس ابھی بھی ہونا ہے جان خطرے میں. تو آپ کو 2 دن کی مہلت ہے ہمارے حساب سے, اگر آپ کہیں اور مشورہ کر رہے ہیں کر لو, لیکن آپ جانا ہو تو ہم روکیں گے نہیں, لیکن مشورہ یہ کہ آپ بائی پاس کروا لیں, ورنہ وہ 1.5 سے 2 دن ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. اب آپ بتائیے کہ مریض کیا کرے گا یار, بےچارا وہ لاچار, وہ چھری کے نیچے آ ہی جائے گا نا, معلومات کتنی. جو ایسا کرتے ہیں, میں نے تو ایک دو باتیں کی, ہاں یہ آپ لوگ بہت زیادہ جانتے ہوں گے اس طرح کہ کس طرح مطلب کتا کاٹ لیتا ہے پاگل, اور وہ ڈونیشن کے انجیکشن رکھے ہوئے ہیں لیکن نہیں لگائے جا رہے, مر رہے تو اس کو بلا سے بکے گا, یہ بکریں گے نہیں بکرے, ڈونیشن کی دوائیں, ڈونیشن کے انجیکشن اور سیمپل کی دوائیں بھی بک رہی ہیں, جس میں لکھا ہوتا ہے نوٹ فور سیل, بک رہی ہوں باقاعدہ. اس طرح کے میڈیکل اسٹور ملیں گے جہاں یہ چیزیں ملتی ہیں, یہ مطلب یہ ڈاکٹری ہے، یہ میڈیکل کی لائن ہے، یہ پورا پروفیشن ہے. پروفیشن ہونا اپنی جگہ پر ہے کہ بھائی دھندا ہے ٹھیک ہے، لیکن اس طرح کے اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے. ورنہ ہم نے دیکھو، میری تو زندگی میں کتنی عمر ہے میری، 74 سال تقریباً، 74. بڑا نام ہے ڈاکٹر کا، ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، وہی بےچارا ہارٹ اٹیک اس کو ہی ہو رہا ہے. دماغ کا ڈاکٹر ہے اور آخر دماغ اس کا ہی خراب ہو رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سزان کسی کا ہو رہا ہے، اپنے کو نہیں پتا، یہ میں جنرل بات کر رہا ہوں. تو یہ کہ موت سب کے لیے، بڑے بڑے چلے گئے جو ہیں وہ چلے جائیں گے، دوسرے آئیں گے وہ بھی چلے جائیں گے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. بلکہ جیتے جی پتا چل جائے گا یار، ڈاکٹر بھی تو بےچارے، کسی کو فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے، کسی کو ہارٹ پرابلم ہو جاتا ہے، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ. پھر نہیں، اپنی ڈاکٹری نہیں کر سکتے، وہ دماغ کام نہیں کرتا، باڈی ساتھ نہیں دیتی، بستر پہ آ جاتے. سب کو مطلب ہے کہ دنیا سے جانا ہے، اور اگر فوراً مرتا نہیں تو فوراً آدمی بیمار تو ہو ہی جاتا ہے. اب تو ڈینگی نے کوہرام مچا رکھا ہے، ہم ڈینگی والے کو لوٹنا شروع کرے، ان کو بھی لوٹ رہے ہیں، صحیح بولتا ہوں. ہاسپٹل میں آ جاؤ، داخل ہو جاؤ، نہیں مر جاؤ گے، آپ کا مریض گیا تو گھبرا کے داخل کروا دیں گے، حالانکہ وہ کیس سیریس نہیں ہوتا، آئی سی یو میں ڈال دیں گے. گھبرا کے آدمی مطلب اپنے پیسوں کا منہ کھول دے کہ میرا میرا لال، میرا جوان بیٹا. کیونکہ یہ میں نے جو نوٹ کیا ہے کہ ڈینگی جوانوں پر اٹیک زیادہ کر رہا ہے، بچوں پر اٹیک زیادہ کر رہا ہے، یہ میں نے نوٹ کیا ہے. تو میرے پاس دعاؤں کے لیے جو پیغام آتا ہے اس سے اندازہ لگا ہے. بوڑھوں کو کم ہو سکتا ہے، بوڑھوں کا خون اس کو زیادہ پسند نہ ہو، یا بعض بوڑھوں میں وہ امراض ہوں کہ جس سے ڈینگی کا، ڈینگی یا مچھر، ان کو اللہ پاک نے بڑی صلاحیت دی. ڈاکٹر ہوگا وہ بعض ہوگا اس کو نس نہیں ڈھونڈ سکے گا، یہ مطلب اندھیرے میں بھی نس ڈھونڈ لیتا ہے. مچھر جو خون کی نس ڈھونڈ لیتا ہے، وین ڈھونڈ لیتا ہے، وہ خون چوستا ہے، ایک کیمیکل خارج کرتا ہے جس سے وہ اندر جاتا ہے اس کے، تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ کوئی خون چوس رہا ہے اس کا. ڈاکٹر نیڈل ڈالے گا تو نکل جائے گی، لیکن مچھر نیڈل ڈالتا ہے اپنی خرطوم جو سونڈ ہے وہ پتہ نہیں چلتا، وہ بس قدرتی نظام ہے. اور میں نے پہلے سمجھا تھا کہ مچھر کی آنکھیں نہیں ہوتی، میں نے کہیں پڑھا تھا، یاد پڑتا مجھے، لیکن ہم بھول گیا کہاں پڑھا تھا. یہ ہو سکتا ہے یہ بھی کوئی تحقیق ہو، لیکن اب جو تحقیق سامنے آئی ہے وہ یہ کہ مچھر کی آنکھیں ہوتی ہیں اور ایک آنکھ میں 100 لینس، بلکہ ایک ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ 1000 لینس ہوتے ہیں، انسان کی آنکھ میں ایک لینس ہوتا ہے، 1000 اتنی سی آنکھ میں. قدرت کی عجائب بات ہے، یہ جو مچھر ہے نا یہ ہاتھی کی طرح ہے، بلکہ ہاتھی سے بھی کچھ اس میں زیادہ مطلب چیزیں رکھی گئی ہیں. اللہ کی شان ہے اتنے سے مچھر میں 1000 لینس. یہ مطلب اطراف میں بھی، جیسے ہم دیکھیں گے سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ اطراف میں بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. کمال کا مچھر، اللہ نے اس میں کیا کیا ڈالا، یہ بہت بڑا عجوبہ ہے قدرت کا. جو محققین ہوتے ہیں نا وہ اس طرح مطلب بتاتے ہیں، سائنٹسٹ جو ہوتے ہیں، اتنا عجیب ہے یہ مچھر. تو اس میں مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں یہ صلاحیت تو ہے، ہر ایک کا خون نہیں پیتے یہ مچھر، کسی کا پیتے ہیں. یا مچھروں کی جو اقسام ہیں، بعض اقسام، بھائی مجھے چاول اچھے لگتے ہیں، آپ کو روٹی اچھی لگتی ہے، ہوتا ہے نا، تو ان کو بھی کسی کا خون پسند آئے گا، کسی کا نہیں آئے گا. تو یہ مطلب پسند کر کے خون پیتے، سب کا نہیں پیتے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے بوڑھوں کا نہ پیتا ہوں، یا ہو سکتا ہے میری خوش فہمی ہو، اللہ پاک مجھے بھی بچائے، آپ کو بھی بچائے. میں جنرل بات کرتا ہوں کہ میرے پاس دعاؤں کے لیے آ رہے ہیں نا، چھوٹے بچے، اتنے ماہ کا، اتنے دن کا ڈینگی، اتنے سال کا، 17 سال کا، 22 سال کا، 40 سال کا. یہ 70-80 سال کے مجھے یاد نہیں پڑ رہے کہ اتنے بڑوں کو ڈینگی ہو رہا ہو، ہو رہا ہوگا لیکن شاید ان کی تعداد پھر کم ہے، یہ ڈاکٹروں کو زیادہ اس کا تجربہ ہوگا. میں تو اپنے وہ دعاؤں کے حساب سے جو پیغام آتا تھا اس سے اندازہ لگا رہا ہوں. تو عمریں ہمارے اس میں آتی ہیں، اموات میں، تعزیت یہ پیغامات جو بناتے ہیں نا, تو 17 سال 22 سال 35 سال 38 سال 40 سال اس طرح کی عمریں بھی لکھی ہوتی ہیں. یوں میں نے اندازہ لگایا کہ شاید یہ جوانوں پر زیادہ حملے کر رہے ہیں. اب یہ کہ جوانی کا نشہ بھی اتار رہی ہے. اچھا اس میں یہ کہ غریب امیر کا کوئی تفاوت نہیں ہے, ہاں یہ بھی سب کے ساتھ یکساں سلوک کرتا ہے. اب وہ لوگ یہ خالی غریب کو چھیڑتا ہے یا خالی مالدار کے پیچھے پڑتا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جس کا خون اس کو میٹھا لگے اور جس کے اندر مٹھاس ہے اس کے لیے زیادہ یہ نقصان دہ. شوگر کا مریض جو ہے اس کو ڈینگی ہو تو اس کے لیے زیادہ تکلیف دہ, زیادہ پریشان کن ہے. یا کوئی ہارٹ پرابلم ہے, یوں مطلب یہ کہ دیکھو یہ ڈینگی ہے, اس کا کوئی بظاہر بچنے کی کوئی صورت ہے لیکن دشوار ہے. ابھی آپ لوگ اتنے جمع بیٹھے ہیں کتنے ڈینگی اڑ رہے ہوں گے. اور یہ اپنے میں تو اس وقت بلیٹ پروف کیبن میں ہوں نا, مچھروں سے یہ کیبن محفوظ نہیں ہے. یا اڑ رہے ہوتے ہیں مچھر نظر آتے رہتے ہیں, مچھر پروف نہیں ہے اور موت پروف تو کوئی بھی جگہ نہیں ہے. اللہ ہی حفاظت کرنے والا, اللہ بچائے اس ڈینگی سے بھی, ملیریا سے بھی اور دیگر جو بھی آفات و بلیات ہیں, ہلاک کرنے والی بیماریاں, ان سب سے اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے. تو ڈاکٹر صاحبان جو ہے یہ ہمدردی کریں, ہمدردی کریں اور غریبوں کو ادا کر دیا, فری دے دیا. خاص کر جس مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کھا رہے ہیں, ان کی اولاد سادات کرام بھلے مالدار ہو, میں یہ عرض کروں گا بھلے آپ لکھ کے لگانے چاہیں تو سیدوں کو آدھا چارج. آپ دیکھو ان کے نانا جان کا کتنا کرم ہوتا. اسی طرح آپ کوشش اپنی فیس چارج ذرا نیچے لے آئے, آپریشن کا دام بھی نیچے لے آئے. غریب کھائے گا کہ آپ کو دے گا یار. ہر آدمی اس وقت مطلب یہ کہ یوں کہیے کہ کم از کم پاکستان کا تو ہر آدمی افیکٹڈ ہے. آپ بولو کہ بھائی پاکستان کا اتنا حصہ یا 3 کروڑ افراد جو تھے یہ مطلب سیلاب کی زد میں آئے, ٹھیک ہے 3 کروڑ, لیکن مہنگائی جو بڑی اسے کون بچا ہوا ہے, نہ آپ بچے نہ میں بچا ہوں. ہمارے یہاں سیلاب نہیں آیا, ہمارا گھر سیلاب کی زد میں نہیں آیا, لیکن مہنگائی کی زد میں ہم سب آئے ہوئے, سب پریشان ہیں. تنخواہ وہیں کھڑی ہے, دام ایک دم بڑھ گیا چیزوں کا. پھر یہ بھی ایک مصیبت ہے کہ سیلاب کی وجہ سے اگر 10% فرق آیا دام میں, بڑھوتری آئی ہے, تو 40% اپنی طرف سے بڑھا دیتے ہیں. مہنگائی بہت ہو گئی ہے, مال نہیں آ رہا, مال نہیں مل رہا, یہ ہو رہا ہو رہا ہے, کھیت بہ گئے, باغات تباہ ہو گئے, پھل مہنگا, سبزی مہنگی, اناج مہنگا, کپڑا بھی سیلاب میں بہ گیا, کپڑا مہنگا ہو گیا, ہر چیز مہنگی, پیٹرول مہنگا ہو گیا, رکشے کا کرایہ مہنگا ہو گیا. اب رکشہ بھی اب ادھر سے ادھر جاؤ تو 200 روپے 300 روپے مانگ رہا ہے, دو ایک میل جانا ہے. تو ہمارے ایک عیسائی بھائی بیچارے وہ پیدل جا رہے تھے, اب رکشے میں کیا میں کیسے جاؤں, میں پیدل جاتا ہوں, پیدل مدینہ سے اپنا گھر کہیں ان کا رگل سولجر بازار کی طرف ہے, یہ پیدل ہے, موبائل چھین گیا اس. اب آدمی کرے کیا, غریب آدمی یار, اگر وہ رکشے میں جاتا ہے تو رکشا بولتا ہے مہنگائی مہنگائی لاؤنس ہمیں دو, اب پیدل جاتا ہے تو ڈاکو بولتا ہے مجھے دو. اب کچھ ڈاکو نے خراش لگا دی, ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے یہ بولتا ہے مجھے دو. اب غریب آدمی جائے کہاں؟ اس لیے رحم کیجئے ڈاکٹر صاحبان, رحم کریں, کوئی ایسی یونین بنائے جس کا نام دام ہی ایسا رکھے, مریضوں کی ہمدرد, ہمدردانے مریض, منجمن ہمدردانے مریض, سمجھے, کوئی ایسا بنائے کہ جس میں آپ بیماروں کی ہمدردی کریں, مریضوں کی دعائیں لیں. اللہ کرے گا دنیا میں بھی آپ مہلک بیماریوں سے محفوظ رہیں گے اور انشاءاللہ گناہوں کی بیماریوں سے بھی بچیں گے, قبر و آخرت میں مزے لیں گے انشاءاللہ. آپ کریں تو صحیح یار, اب مجبوری ہے, یہ خرچہ وہ خرچہ, یار پیٹ تو بھر جاتا ہے, خرچے بھی اٹھ جاتے ہیں. جو سستا بیچتا ہے اس کی سیل بڑھ جاتی ہے, انڈر اسٹوڈ ہے, اس کی سیل بڑھ جاتی ہے, یوں اس کا پورا ہو جاتا ہے. جو مہنگا بیچتا ہے اس کی سیل کم ہوتی ہے, تو وہ چاہتا ہے کہ میں تھوڑے میں ہی سارا کھینچ لوں. تو اس کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے, جو سستا بیچتا ہے اس کو اچھا سمجھتے, اس کی عزت بڑھتی ہے, جو ڈاکٹر ہاں یہ آپ کو وسوسہ آ رہا ہوگا کہ ہم اگر چارج کم کریں گے تو بولے اس ڈاکٹر میں دم نہیں ہے یار. ہاں یار وہ ہے نا 5,000 فیس 7,000 فیس یہ بہت بڑا ڈاکٹر ادھر کا پڑا ہوا ادھر کا پڑا ہوا یہ ادھر لوگ جائیں گے تو یہ تقسیم تو ہوگی یہ امتحان تو ہوگا لیکن یہ کہ آقا کی دکھیاری امت کی خدمت یہ فائق ہے اس کا مقام زیادہ ہے. پہلے آپ کو لوگ بولے یہ چھوٹا ڈاب چھوٹے بن جائے یار آخرت میں بڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ ایسے بڑے ہوں گے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی. یہ غریبوں کا ہمدرد یہ دکھیاروں کا ہمدرد ہٹ جاؤ اس کو راستہ دے دو آقا کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ. اللہ کے پیارے پر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب وہ تم سے خیر خواہی چاہے تو تم اس کی خیر خواہی کرو. خیر خواہی کے لفظی معنی بھلائی چاہنا. حوالہ صحیح مسلم شریف پیج نمبر 919 حدیث نمبر 5661. میرا آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر فرد اسلام کی خیر خواہی ہر مسلمان پر فرض ہے. اور فرماتے ہیں دل سے خیر خواہی مطلقاً فرض عین ہے اور وقت حاجت یعنی ضرورت کے موقع پر دعا سے امداد و اعانت بھی ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس سے کوئی عاجز نہیں سب دعا تو کر ہی سکتے دکھیاروں کے لیے. اور مال یا اعمال سے اعانت یعنی مدد کرنا تعاون کرنا فرض کفایا ہے کہ کچھ لوگوں نے کیا تو سب سے فرض اتر گیا. ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ مسلمانوں کی خیر خواہی ہر مسلمان کا حق ہے. میں بھلائی چاہنا خیر خواہی تو ڈاکٹر اگر مریض کے ساتھ تعاون کرتا ہے یہ خیر خواہی تو ہے بھلائی چاہنا ہے. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین اسلام ہر مسلمان کی خیر خواہی کا نام ہے. اس لیے مطلب ڈاکٹر ہے وہ بھی خیر خواہی کرے تاجر بھی خیر خواہی کرے. اگر ٹھیک ہے مہنگا ہو گیا 10% بڑھا ہے تو آپ 40% 50% کیوں بڑھا رہے ہیں 10% بڑھا دیں بڑھانا یہ تو اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے. اب ایسے موقع پر بھی ایکسپائرڈ چیزیں بھی چل رہی ہوتی ہیں ایکسپائرڈ دوائیں بیچنے والے ایکسپرٹ وہ الگ ہوتے ہیں پھر چٹ بدل دیں گے اس پر کل مرتا ہوں مریض آج مر جائے. دواؤں کی ملاوٹ کرنے والے یہ بھی اپنے دھندے میں مست ہیں. شاید ہمارے یہاں آدھو آدھ دوائیں جعلی یعنی مطلب زہر بھی خالص نہیں مل رہا یہ مرنے کی دوائیں بھی خالص نہیں مل رہی. خودکشی کرنے والے بھی دوائیں کھاتا تو بعض وقت کیس ان کو زیادہ پتا ہوں گے ڈاکٹروں کو جو مٹی بھر کے بھی کھا لیتا ہے بچ جاتا ہے مرتا نہیں ہے. نکلی دوا تھی تو اس میں ڈوز کم تھا مطلب نیند کا یا جو بھی وہ یہ حالات ہو گیا ہر طرف سے مطلب نہیں گیا. خیر خودکشی کرنا حرام ہے اس کی کوشش کرنا بھی جائز نہیں ہے. میں کہ یہ تو چٹکلے کے تو یہ واقعی اسے ڈاکٹر بتاتے اس طرح کہ بچ گیا مریض اس لیے کہ اس کو ڈوز ایسا لیا تھا کہ بچنا اس کا ممکن نہیں تھا ظاہری طور پر طبن لیکن یہ کہ دوائیں چونکہ نکلی تھی تو یہ اس کی گڈ لک یہ بچ گیا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات.
یاری میں ماشاء اللہ ایک بڑی تعداد عاشقان رسول کی جمع ہے
ماشاء اللہ
نظر آ رہے ہیں اور پتہ چلا کہ مٹیاری میں فیضان مدینہ بھی نہیں ہے تو کیا آج کو ایسی ترکیب ہو جائے کہ مٹیاری والے فیضان مدینہ بھی بنائے اور فیضان مدینہ کے ساتھ ساتھ فیضان مدینہ کراچی آنے کی بھی ہم دعوت دے دیتے ہیں یہاں بھی آ جائیں انشاءاللہ. یہاں بھی ماشاءاللہ مدی مذاکرے جاری ہیں.
مٹیاری میں اتنے سارے اس وقت جمع ہیں حاجی عبدالحبیب بھی پہنچے ہوئے
جی ہاں یہ مدی مذاکرہ اجتماع
یار یہ اتنے سارے ہیں تو یہ 100-100 روپے نکالیں گے تو ہو جائے گا یار کام. مبالغہ کرتا ہوں یہ سارے اگر یہ یہ طے کر لیں. فیضان مدینہ مٹیاری میں بھی جاری کرنا ہے فیضان مدینہ کے ذریعے. تو انشاءاللہ یہ کہ یہ سارے مل کر زور لگائیں گے, پلے سے بھی دیں گے, دوسروں کو بھی جا کر بات کریں گے. یہاں وڈیرے, زمیندار, پھر تاجر, بزنس مین کہاں نہیں ہوتے, دینے والے بہت ہیں. مطلب یہ کہ تھوڑا حرکت میں برکت ہے, جا کر کھٹکھٹانا پڑتا ہے دروازہ. انشاءاللہ یہ کہ فیضان مدینہ بھی بنے گا, اس میں جامعۃ المدینہ بھی, مدرسۃ المدینہ بھی, پورا انشاءاللہ مدنی مرکز بنے گا. ہفتہ وار سنت ہمارا اجتماع بھی ہوا کرے گا مٹیاری میں, اور مدنی قافلوں کی بھی انشاءاللہ ریل پیل ہو جائے گی اور دھوم دھام ہو جائے گی سنتوں کی. انشاءاللہ بچے بچے تک نمازوں کا پیغام پہنچے گا.
حضور یہاں سے پانچ بسوں کی تو ترکیب بن گئی ہے کل فیضان مدینہ
یہاں سے پانچ
کے لیے, تو اب آپ اگر نیت کروا دیں تو یہ تو جتنے اسلام بھائی ہیں تو اس سے تو کئی گنا بسیں یہاں سے جائیں گی. تو سب چلے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں. اب میں کراچی سے آپ کے پاس آیا ہوں, اب کل آپ سب چلے انشاءاللہ. تین دن کے لیے یہاں سے بسیں روانہ ہو رہی ہیں, جس کی نیت بنتی ہے وہ ہاتھ اٹھائے کہ انشاءاللہ تین دن کے لیے فیضان مدینہ جائیں گے انشاءاللہ. جس کی نیت بنتی ہے ہاتھ اٹھائیں, دکھائیں بھائی ہمارے کیمرہ مین امیر علیہ سنت کو. تو بسیں بڑھا لیں پھر انشاءاللہ, بارگاہ مرشدی میں جائیں, وہاں سے ایسا فیضان لے کر آئیں کہ پھر یہاں آ کر مٹیاری میں فیضان مدینہ بھی بنائیں گے, جامعۃ المدینہ بھی بنائیں گے انشاءاللہ. ہمارے کچھ شخصیات تاجران یہاں موجود ہیں, ہم نے ان سے بات بھی کی ہے کہ ہمیں پلاٹ اگر مل جاتا ہے تو پھر سب مل کے تعمیر کر دیں گے. اور جیسا آپ نے فرمایا حضور, جامعۃ المدینہ کی بھی ضرورت ہے. جامعۃ المدینہ للبنین للبنات, مدرسۃ المدینہ, پھر فیضان مدینہ, ہفتہ وار اجتماع کے لیے ایک پروجیکٹ ہو جائے گا. آج آپ کی نگاہ پڑ گئی ہے, آپ کی جگہ زبان مبارک سے مٹیاری کا نام نکلا ہے, مجھے امید ہے سب مل کے مدنی مرکز بنائیں گے انشاءاللہ.
یہ پانچ بسیں ہیں ہاتھ اٹھانے والے ہوتے ہیں کہ, تو گیارہ بسوں میں بھی نہیں سمائیں گے, گیارہ سے زیادہ نہیں کر رہا ہے. گیارہ بسیں بھر دیں, کراچی آ جائیں تین دن کے لیے, آپ کو گیارہویں کی نیاز کھلائیں گے انشاءاللہ. تینوں ٹائم روزے رکھیں گے تو سحری ساتھ کریں گے مل کر عاشق رسول کے ساتھ. آپ گیارہ
بسیں نکلی ہیں, چلو بھائی مٹیاری والے چلو گے نا انشاءاللہ.
گیارہ بسیں بھر دو یار, زیادہ پھر اپنے پاس رکھو. گیارہ بسیں میرے کو بھر کے دے دو اور میں خوشخبری سن لوں کہ انشاءاللہ گیارہ بسیں آ رہی ہیں. پہلی بس اتنے بجے پہنچی, دوسری بس تھوڑی پیچھے رہ گئی, وہ آئی, ابھی دوسری بھی آ گئی. یہ میرے خوشخبریاں ملتی رہے اور گیارہ بسیں فیضان مدینہ میں اتر جائیں انشاءاللہ. خوشخبریاں ملتی رہے اور صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
رات کو عشاء کی نماز کے بعد غوثیہ مسجد سے مٹیاری سے بسیں روانہ ہوں گی. تین دن کا یہ انشاءاللہ سفر ہوگا, تو آپ جتنے عاشقان رسول یہاں موجود ہیں اور جو مٹیاری والے مدنی چینل پر بھی سن رہے ہیں تو غوثیہ مسجد پر آ جائیں انشاءاللہ. اللہ نے چاہا, مرشد نے فرمایا, گیارہ بسیں بھر کے جائیں گے انشاءاللہ.
اچھا مسجد غوثیہ بادشاہ پیر کے ماننے والے انشاءاللہ گیارہ بسیں بھر دیں گے, گیارہویں شریف کی نسبت سے. نہیں پہلے سے بسوں کی وہ ترکیب کرنی پڑے گی نا, وہ کرایہ پر جو بھی ہے آپ کو طریقہ پتا ہے. ایک دم سے بسیں تھوڑی ملتی ہیں, آئیں گے اور بس کھڑی ہے اور بیٹھ جائیں گے. تو پہلے سے یہ آپ لوگ کیلکولیشن کریں اور سب کے مطلب لسٹیں بنائیں کہ کتنے دیوانے آئیں گے, اور جو بھی اپنا طریقہ کار ہے اس کے مطابق بسیں بھریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرے مرشد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ پیر کے دن صبح صادق کے وقت دنیا میں جلوہ گر ہوئے. اس وقت آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہونٹ آہستہ آہستہ ہل رہے تھے اور زبان پر اللہ اللہ جاری تھا. سبحان اللہ.
حکومت
غوثِ پاک دلوار یہ جنت غوثِ پاک ہے رب کی رحمت غوثِ پاک
محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی
حضرتِ مجلع سب سے آخری نبی آمنا کلا کلا سب سے آخری نبی
چاہ ہم دو سرا سب سے آخری نبی تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی
ماشاء اللہ پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں اور پیاری پیاری صدائیں مرحبا اللہ پاک ان سب بچوں کو عالم باعمل مفتی اسلام و دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے سب کو ماں باپ کے ساتھ حج کرائے مٹھا مدینہ دکھائے
امیر السنت کے بارگاہ میں عرض ہے کہ عموماً کسی کے موت کی خبر سنتے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ صرف اسی وقت پڑھنا چاہیے یا کسی بھی مصیبت کے وقت پڑھنا ہے
یہ کسی بھی مصیبت کے وقت پڑھا جاتا ہے ہمارے موت کے وقت پڑھا جاتا ہے کسی کی یہ بھی مصیبت تو ہے کسی کی موت کی خبر لیکن یہ کہ ہر مصیبت نہیں ہے پڑھا جائے گا قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 156 میں ارشاد فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ مبارک جو تھا وہ بجھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا عرض کی گئی کیا یہ بھی مصیبت ہے ارشاد فرمایا جی ہاں اور ہر وہ چیز جو مومن کو اذیت یعنی تکلیف دے وہ اس کے لیے مصیبت ہے اور اس پر اجر ہے حوالہ در منصور سورۃ البقرہ تحت الآیا 15 جلد پہلی پیج نمبر 380 آیت نمبر 156 سورہ بقرہ کی آیت کے 156 کے تحت یہ روایت نقل کی گئی ہے ایک اور حدیث شریف میں کہ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا رحمت الہی کا سبب ہوتا ہے سبحان اللہ کنز العمال کی حدیث تھی جو ابھی آپ نے سنی انا للہ بلکہ اگر مصیبت کو زمانہ ہو گیا اور آپ کو یاد آئی مثلا آپ کا کسی نے موبائل فون نکال لیا تھا تو اذیت تو ہوئی نا آپ کو اس وقت انا للہ تو پڑھنا ہے بعد میں سال بھر کے بعد یار میری یار اس وقت بھاری آزمائش ہوئی تھی موبائل فون کسی نے نکال دیا تھا تو اب انا للہ پڑھیں گے تو جو اس وقت ثواب ملا تھا وہ اب بھی ملے گا جب جب اپنی مصیبت یاد آنے پر کوئی انا للہ پڑھے گا تو اس کو اس مصیبت کا جو ثواب ملا تھا وہ اب بھی ملے گا یہ اللہ کی رحمت ہے کرم ہے اس کا خالی مصیبت کسی کی موت واقع ہونے پر ہی نہیں بلکہ بعض اوقات تو کسی کی موت مصیبت نہیں ہوتی بلکہ مصیبت سے جان چھڑانے والی ہوتی ہے یا ابو جہل مرا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا کہ مسلمانوں کی جان چھٹی صحابہ کرام کی اس مضی سے بعض ظالم ایسے ہوتے ہیں کہ جو مطلب بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں مضی ہوتے ہیں اور لوگوں کی قتل و غارت گری کر رہے ہوتے ہیں اس کا مرنا جو ہے نا اس کے جینے سے بہتر ہوتا ہے وہ مرا تو یہ مصیبت ٹلی نہ کہ مصیبت ملی تو یہ موقع کی مناسبت سے تو عام طور پر ہم لوگ یہ سمجھتے کوئی بھی مرے تو انا للہ پڑھی جاتی ہے تو یہ کہ مسلمان فوت ہو تو اس پر پڑھی جاتی ہے غیر مسلم پر نہیں پڑھی جاتی ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم
Ah! آپ نے مختلف جانوروں کی مختلف آوازیں سنی ہوگی، بعض جانوروں کو چلاتے ہوئے سنا ہوگا، بعض جانوروں کو روتے ہوئے سنا ہوگا، بعض جانوروں کو بولتے ہوئے سنا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اگر گدھا چلاتا ہے تو اس کو شیطان نظر آتا ہے، اسی طرح دیگر جانور مثلا کتا، بلی، گھوڑا وغیرہ چلائے تو کہتے ہیں کہ ان کو بلائیں نظر آتی ہیں۔ کیا ایسا واقعی ہو سکتا ہے کہ گدھا چلائے تو اس کو شیطان، اور دیگر جانور اگر روئے چلائے تو ان کو بلائیں نظر آتی ہوں؟ کیا ایسا حقیقت بھی ہو سکتا ہے؟ جانتے ہیں اپنے شیخ سے، پلیز شیخ ان تمام چیزوں کے پیچھے کیا حقائق ہیں، بتائیے کیا ہے حقیقت، کیا افسانہ؟
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مرغ کی آواز سنو تو اللہ پاک سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ وہ اسی وقت بولتا ہے جب اسے کوئی فرشتہ نظر آتا ہے، اور جب گدھے کی اور جب گدھے کے رینکنے کی آواز سنو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ وہ اس وقت شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو گدھا شیطان کو دیکھ کر رینکتا ہے تو اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے، اور مرغا جب بانگ دیتا ہے تو اس کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ فرشتے کو دیکھ کر بانگ دیتا ہے، تو اس وقت دیکھے اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے، یا اللہ ہم پر فضل فرما، اس طرح مطلب ہے۔ باقی یہ گھوڑے اور کتے اور اس کا پتہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے نا کہ جو بھی چیخے، بندہ بھی تو چیختا ہے، بندر بھی چیختا ہے، اب کسی کو دیکھ کر ہی چیخے ضرور تو نہیں ہے۔ ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر بار بار چیختی ہے کہ یہ گرا دیا، اس نے یہ توڑ دیا، یہ ادھر چڑھ گیا، گرے گا ادھر، وہ چیخ چیخ کر اس کو اتنا مطلب وہ مانوس کر دیتی ہے چیخوں سے کہ پھر وہ بچہ اس کو لفٹ ہی نہیں کراتا، اس کے چیخ جس کو اس کو جو کرنا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ تو اس لیے چیخیں بھی آدمی سوچ سمجھ کر انسان، تو بارہ لیک ہے ہر جانور کے چیخنے پر، تو جب تک حدیثوں میں کچھ ہو نہیں اپنی طرف سے کیا کہ یا بزرگوں کے اقوال ہو اس طرح کے، تو اسے کوئی میرے ذہن میں ہے نہیں۔ اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
اللہ علی محمد۔ ماشاءاللہ جیسے مٹیاری میں ایک بڑی تعداد جمع ہے، فیضان مدینہ میں بھی ماشاءاللہ اتنے سارے عاشقان رسول آئے ہوئے ہیں، آ بھی رہے ہیں، ڈاکٹر اسلام بھائی بھی ہیں۔ صبح بیان میں بھی کوشش کی تھی کہ فیضان نماز کورس ہے، اصلاح اعمال کورس ہے، تو ہر ایک بہت زیادہ مصروف ہو، مصروف ہو بھی تو علم دین تو سیکھنا بھی چاہیے، لیکن بعضوں کے پاس اتنا اسپیس گنجائش ہوتی ہے کہ وہ کوشش کرے تو سیکھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹرز ہیں، میڈیکل سے ریلیٹڈ ہیں، عام اسلام بھائی ماشاءاللہ حیدرآباد، میرپور خاص وغیرہ سے آئے، مٹیالی میں اتنے اسلام بھائی ہیں۔ اگر فیضان نماز کورس کی طرف اگر سب کا رجحان ہو جائے اور کوئی کورس کر لیں، ویسے دنیا میں کئی کورسز ہو ہی رہے ہوتے ہیں، آدمی اپنی اسکلس ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں کہ اسے ان کی تنخواہیں اچھی ہو جائیں گی، دنیا میں کوئی مراد ملیں گی، لیکن وہ کورسز جو ہمیں قبر و آخرت میں کام آتے ہیں، دنیا میں بھی ہمیں کام آتے ہیں، دعوت اسلامی وہ کورسز کرواتی ہے اور فری آف کاسٹ کرواتی ہے، کوئی پیسے نہیں ہے، بلکہ یہاں جب کورس کرتے ہیں رکتے ہیں تو کھانا پینا بھی یہاں فری ہوتا ہے، رہنا بھی فری ہوتا ہے، یعنی ہاسٹل بھی فری ہے اور کھانا پینا بھی فری ہے، ہمیں صرف ٹائم دینا ہوتا ہے، وہ تو ترغیب دینا ہے، شاید کچھ رک جائیں۔
اس میں فیضان نماز 7 دن کا کورس ہے
جی،
کتنے گھنٹے روز کے؟
فیضان مدینہ میں رہائشی ہوتا ہے، یہیں رہنا پڑے گا۔
اچھا، 7 دن کے لیے جو رک سکتے ہیں،
جی جی
رکنا تو چاہیے، قبر میں تو پھر بہت لمبا پیریڈ ہے یار، وہاں یہ روشنی فراہم کرے گا یہ کورس انشاءاللہ۔ نماز سیکھ لیں، کھانا پینا بھی ہے آپ کو فیضان مدینہ میں ملتا رہے گا، دنیا بھی علوم حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کہیں جو حال ہوتے ہیں ان کے کیا بولتے ہیں اس کو،
ہاسٹل ہاسٹل
ہاسٹل وغیرہ اس میں تو میرا خیال ہے کوئی چارج ہوتا ہوگا.
جی جی ہاسٹل چارجز ہوتے ہیں.
چارجز کھانا بھی چارجز سب پیسے پیسے یہاں سب ہاسٹل بھی فری اور کھانا بھی فری کھانا بھی معیاری انشاءاللہ یعنی واجبی ہوگا کھانا درمیانہ الحمدللہ. تو ہمت کریں سات دن تو کوئی بڑی بات نہیں یار. ابھی آپ کو کوئی بولے گا بھائی ہم کو آپ کو عمرہ شریف کا ٹکٹ دیتے ہیں سات دن کے پیکج میں آپ بولے نہیں آئے تو بہت تھوڑے 20 دن والا پیکج بھی ہوتا ہے اس میں چلتے ہیں چلو اس میں چلتے ہیں. ہاں تو ٹائم مل رہا ہے نا آپ کو عمرہ شریف کرنا بالکل نیک کام ہے کرنا چاہیے اللہ ہم سب کو یہ سعادت بخشے. نماز کورس یہ بھی اپنی جگہ پر اہم ترین ہے
وہاں جا کے نماز بھی تو پڑھنی ہے.
وہاں بھی تو پڑھنی ہے وہاں تو زیادہ نماز کا اہتمام ہوتا ہے ایسے مبارک سفر میں تو
جی.
تہجد بھی پڑھی آدمی کا ایک جذبہ ملتا ہے یار تہجد بھی پڑھنی ہے. ویسے تو نہیں پڑھتے یار یہاں تو پڑھے مکہ مدینے میں تلاوت تو کرے یار یہاں کر یار وہاں تو جاتا ہے عبادت کرنے کے لیے اور فری ہوتا ہے نوکری یا ڈیوٹی دکانداری نہ کچھ ہوتی نہیں ہے تو یوں تھوڑا کچھ نہ کچھ عبادت کا موقع آدمی کو مل جاتا ہے. خیر تو یوں اگر آپ نماز کورس کر لیں گے تو آپ کو نماز میں بہت کچھ کوتاہیاں اگر جو بھی ہوں گی نا اس میں کچھ نہ کچھ بہتری آئے گی. یہ نہیں کہتا کہ سات دن میں آپ 100% نماز سیکھ لیں گے اس کے لیے ٹائم چاہیے لیکن سات دن میں بھی اتنا تو کچھ نہ کچھ تو سیکھ لیں گے نا فائدہ تو ہوگا. پھر جذبہ ملے گا تو آپ کتابیں پڑھیں گے تو مزید آپ کو نماز کے مسائل احکامات سیکھنے کو ملیں گے. انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا کہ نماز آپ کی درست ہوگی اگر نہیں ہے تو اگر ہے تو میٹھا مدینہ کورس نہ کر کے بھی نمازیں درست ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جن کی نمازیں یعنی جو نئی کورس کرتے ہیں ان کی سب کی نمازیں ہی غلط ہے لیکن ذرا بہتری آئی تو ہمت کریں اور سات دن کا نماز کورس کر لیں اور جلدی جلدی دار السنہ پر اپنے نام لکھوا دیں کہ اب کب سے کر رہے ہیں. یا آپ جیسے 3 دن پورے ہوں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کو بتا دیں گے کہ بھئی کل سے شروع ہو رہا ہے یا پرسوں سے شروع ہو رہا ہے نماز کورس. اس طرح انشاءاللہ یہ ترکیب بن جائے گی. میدان مدینہ میں یہ ہوتے رہتے ہیں خالی نماز کورس ہی نہیں ہوتے اور بھی کئی کورسز ہیں. اور جو مصروف ترین شخصیات ہیں تو وہ آن لائن بھی تو کر سکتے ہیں کورس. اس کی بھی کوئی ڈیٹیل اگر بتانا چاہے تو
انشاءاللہ
وہ تو آدھے آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے کم و بیش تو نہ ہونے سے تو ہونا اچھا ہے. درس نظامی بھی آن لائن ہو رہا ہے بہت سارے کورسز یعنی علم حاصل کرنا بڑا آسان ہو گیا ہے. پہلے تو بےچارے کہاں کہاں سفر بےچارے ہم لوگ بےچارے ہم کو جذبہ نہیں ہے اللہ کے نیک بندے کہاں کا سفر کر کے علم دین حاصل کرتے تھے فاقے کرتے تھے. یہاں تو تر نوالے بیٹھے بٹھائے پنکھے کے نیچے ایئر کنڈیشن کمروں میں مل رہے ہیں پھر بھی ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. پہلے اونٹوں اور گھوڑوں پر سفر کر کے کہاں کہاں سے یہ علم حاصل کرتے تھے اور جید علماء دیکھو کتنی کتابیں لکھ کر ہمیں دیے گئے جن کے آج حوالے ہم دے کر رہنے کے خوش ہوتے ہیں کہ بھائی اچھا بخاری شریف اچھا ترمذی شریف سبحان اللہ در منصور. اب یہ کوئی غور کرے گی کتابیں لکھی کیسے انہوں نے اللہ اکبر اتنی محنتیں کی گئی اتنی کوششیں کی گئی اتنے سفر کیے گئے اس کے لیے ایک ایک حدیث کو لینے کے لیے میلوں میل کے سفر کرتے تھے وہ فلاں کے پاس یادی تھے. خالی یہ نہیں ہماری طرح سوشل میڈیا پر پڑھ لی آنکھیں بند کر لی آگے بڑھ گئے. یہ حدیث میں ہی ہوئے اتنی جعلی حدیث سوشل میڈیا پہ چل رہی ہوتی ہے نکلی فراڈیا لوگ بھی تو جا رہے ہوتے ہیں اس میں غیر مسلم میں داخل کر رہے ہوتے ہیں طرح طرح کی روایتیں کیا کیا کر رہے ہوں گے. تو یہ کہ اعتماد اسی پر ہو کہ جو علماء فرمائیں. حدیث کے معاملے میں ہم پڑھ بھی لیں تو اگر ہم کو پہلے سے پتہ ہے کہ ہاں بھائی یہ ہے تو ٹھیک ورنہ نہیں تو پھر علماء سے کنفرم کر لیا کریں. سوشل میڈیا پر اعتماد نہ کیا ہے. سوشل میڈیا دیکھو کھلی مطلب جو چاہے جس میں جس کو چاہے سب لگے ہوئے یوٹیوب پر بھی جس کو دیکھو لگا پڑا ہے تو کیا کیا بول رہے ہیں. تو بعض لوگ تو اسلام کی خدمت کر رہے ہیں بعض اسلام کا نقشہ بگاڑ رہے ہیں سب اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں. تو اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دعوت اسلامی کا جو شعبہ ہے فیضان آن لائن اکیڈمی, اس کے تحت تقریباً 32 کورسز ہو رہے ہیں, اور جس میں نماز کورس جو ہے یہ ایک ماہ کا ہے اور روزانہ آدھا گھنٹہ
اونلی آدھا گھنٹہ. تو خالی کھڑے کھڑے ملاقات میں نکل جاتے ہیں, بات چیت کرنے میں موبائل پہ نکل جاتے ہیں, بات کرتے ہوئے دو تین جگہ بات کی تو ختم. یا سوشل میڈیا پر کتنا وقت دیا جا رہا ہے, آدھا گھنٹہ, 23.5 گھنٹے آپ کے, آدھا گھنٹہ ایک مہینے کے لیے آپ اللہ کے دین کے لیے نکال لیں, نماز سیکھیں, آپ کی اپنی نماز آپ کو کام آئے.
ہمارے رکن شورا حاجی فضیل بھائی نے پیغام دیا ہے کہ یہاں جو موجود ہیں اور جو کل مٹیاری سے یا دیگر علاقوں سے بھی آنا چاہ رہے ہیں تو یہاں آتے ہی ان کا کورس الگ سے بھی ہم شروع کر سکتے ہیں.
ماشاءاللہ, یعنی کل وہ آئیں گے, اس کا مطلب دن کو رات کو پہنچیں گے, یا پرسوں سے کورس غالباً شروع ہو سکتا ہے,
پرسوں سے ہو جائے گا.
تو بٹیریا پرسوں میننگ منگل,
انشاءاللہ 4 نومبر, 18 نومبر اور 25 نومبر, ان تینوں تاریخوں میں انشاءاللہ فیضان نماز کورس شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ, جو مٹیاری ڈسٹرکٹ میں بھی یہاں پر انشاءاللہ 3 کورسز ہوں گے اسی مہینے کے اندر
انشاءاللہ الکریم. اور جو تشریف لا رہے ہیں وہ کراچی میں بھی کرنا چاہیں تو ان کو اجازت ہے, کراچی میں ہی کر لیں. فیضان مدینہ آپ کے عالمی مدنی مرکز, یہ بہاریں دیکھیں, یہاں تو بہاریں لگی ہوئی ہیں سری سر ہیں الحمدللہ, بڑا اچھا سما ہے, گوس پاک کی برکتیں لوٹ رہے ہیں. فیضان غوث سے اعظم جاری رہے گا الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. آج تو مٹیاری ہو رہا ہے, ایک تعداد ہوگی جس نے مٹیاری کا نام بھی نہیں سنا ہوگا, آج ان کو بھی مٹیاری کا نام پتا چل گیا. یہ بھی دعوت اسلامی کی برکت ہے کہ ہم کو بہت سارے نام شہروں کے دیہاتوں کے پتا چلے. اور کراچی کے میں اتنے علاقوں میں گھوما ہوں کہ شاید کوئی دعوت اسلامی والا ایک بندہ اتنا گھما ہو کراچی, اتنا بڑا شہر ہے. اب بھی کئی علاقے ہیں جن میں نہیں پہنچ سکا, نہ شروع میں دعوت اسلامی کے جب کام شروع ہوا نا تو مختلف علاقوں میں جا کر نئے نئے علاقے, نیا نیا منظر, نیا نیا ماحول, نئی نئی مسجدیں, اور جتنی مسجدوں میں نے نماز پڑھائی ہے شاید اب بھی کوئی ایسا زندہ نہیں ہوگا جس نے اتنی مسجدوں میں نماز پڑھائی ہو, بلکہ پڑھی بھی نہیں ہوگی. اتنی کراچی, پنجاب, سندھ کہ جب تھوڑا دعوت اسلامی نے اٹھا لی تو امام صاحبان شفقت کر کے مسلح مل جاتا تھا, کیا پڑھائے. اتنی الحمدللہ میں نے مسجدوں میں نمازیں پڑھائی ہیں, پڑھی بھی ہیں الحمدللہ. تو بہرحال یہ کہ دعوت اسلامی نے اتنا گھمایا پھرایا, چپے کو جس بندے کے گھمایا ہے, گلی گلی دکھائی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
امیر اہل سنت, یہ پوسٹ سوشل میڈیا پر دیکھنے کو ملی جس پہ لکھا ہے, لوگوں کے بارے میں ہر سنی سنائی بات پر یقین مت کرو, کیونکہ اگر لوگ بالکل سیدھے بھی ہوں تب بھی پیش کرنے والا اسے اپنی فطرت کے مطابق ٹیڑھا ہی پیش کرتا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
سنی سنائی باتوں کا تو حدیث میں بھی مذمت ہے کہ جو کوئی کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے بڑھاتے. پہلے میں نے عزمی کہہ لوں کہ جیسے حدیث پاک ہے تو وہ مطلب پہلے کنفرم کر لیں علماء سے کہ واقعی ہے بھی کہ نہیں, ہے تو الفاظ کیا ہے. بعض وقت ترجمے میں ڈنڈی ماری ہوئی ہوتی ہے, اپنے مطلب کا ترجمہ یا علم کی کمی کی وجہ سے ترجمہ غلط کیا ہوا ہوتا ہے کہ لفظ ایک ہی ہوتا ہے مانا کئی ہوتے ہیں. تو اس حدیث میں جو لفظ ہے, اس حدیث میں اس لفظ کے کون سے معنی موضوع کیے جانے چاہیے یہ ماہر عالم ہی کر سکتا ہے, ہم لوگ نہیں کر سکتے اس کا ترجمہ. تو عربی جانتا ہے خالی تو وہ بولے کہ میں عربی جانتا ہوں تو قرآن و حدیث کا ترجمہ کر لوں, نہ قرآن کریم کا ترجمہ وہ کر سکتا ہے جس کے تفسیرات پر نظر ہو, تفاسیر پر, تفسیر کے مطابق اس لفظ کے معنی یا کیا بنیں گے یہ وہی کرے گا, اعلیٰ درجے کا مفسر. اچھا اسی طرح مطلب حدیث, وہ بھی علم حدیث کا ماہر ہوگا, وہی کر سکے گا ترجمہ کہ اس حدیث میں یہاں کون سا لفظ آئے گا, اس کے جو لفظ ہے اس کا کون سا معنی یہاں موضوع ہوگا, کہاں اس کو لگایا جائے. یہ ہمارا کام نہیں ہے, علماء نے جو لکھا ہمیں اسی کو آگے بڑھانا چاہیے, اپنا نہیں کرنا چاہیے. دوبارہ لے کے سنی سنائی باتیں تو بعض اوقات ایسا مسئلہ کر دیتی ہیں کہ کیا کا کیا ہو جاتا ہے, غلط فہمی ہو جاتی ہے بعض اوقات کہ آدمی سنتا ہے لیکن اب یا تو کوئی کسی وجہ سے وہ لفظ اس کی سمجھ میں کم آتا ہے اور وہ کچھ کا کچھ مطلب یعنی کہ سمجھ کر پھر آگے بڑھا دیتا ہے. وہ پرانی بات ہے کہ ایک بار وہ کراچی میں کوئی ہنگامے ہوئے ہوں گے اس دور میں, دعوت اسلامی سے پہلے کی بات ہے غالباً, وہ کہیں سینما جل گیا, میں نے یہ افواہ چلی کہ کراچی میں اتنے ہنگامے ہوئے 80 سینما جل گئے. اچھا 80 سینما جل گئے, پھر وہ پتا چلا کہ وہ ایک سینما جل گیا جس کا نام عرشی ہوگا, عرشی سینما جل گیا. اب کسی نے کہا وہ عرشی سینما جلا دیا گیا تو وہ سمجھا گیا 80 سینما جل گئے, اس نے آگے بڑھا دیا تو پھر کسی نے کاؤنٹنگ کی تو پتا چلا کراچی میں 80 سینما تو ہے بھی نہیں, 80 مانے تو عرشی کا اس کو 80 سمجھ میں آیا. اسی طرح کئی چٹکلے ہوتے ہیں اس طرح کے, یہ یاد نہیں آ رہے الفاظ میں کہ وہ لفظ کچھ ہوتا ہے سننے والا کچھ سمجھتا ہے پھر اپنے سمجھ سے معنی اس کے بیان کرتا ہے. اس سے وہ سوچ سمجھ کر بات آگے بڑھانی چاہیے, ایسا نہ ہو کہ ہم مطلب خاص کر شرعی مسائل میں تو بہت ہی ڈرنا چاہیے کہ غلط مسئلہ بیان کر دیا تو پھنس جائیں گے آخرت میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
زاہد اتاری بھائی یہ سوال کر رہے ہیں, یہ پوچھ رہے ہیں کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر صاحب کا نام کیا تھا؟
حضرت ابو سعید مخزومی رحمت اللہ علیہ غوث پاک کے پیر و مرشد کا نام.
سوال ہمارے پاس اس طرح کا بھی آیا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا فیصلہ اللہ پاک پر چھوڑ دیا, اور پھر ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں وہی بات وہ جو انہوں نے اللہ پاک پر چھوڑی ہوتی ہے جو کہتے ہیں یہ, ساتھ ہی ساتھ وہ 2 لوگوں کو 3 لوگوں کو 100 لوگوں کو بتا چکے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا فیصلہ اللہ پاک پر چھوڑ دیا, تو یہ ایسا کرنا کیسا ہے؟
وہ ڈگریٹ بھی اگلے کو کر رہے ہیں, حالانکہ جو بدوا دے دے, یہ بدوا دے دے تو اب وہ انتقام نہیں لے سکتا, اس نے اللہ پاک کو سونپ دیا اب یہ انتقام لے سکتا, لیکن یہ لوگوں کی تو کوئی ٹھکانا ہوتا نہیں ہے, سر پیر ہوتا ہی نہیں ہے, 100 بار معاف کریں گے پھر بھی پکڑ لیں گے. تو نے اس دن
کیا اس میں یہ پہلو نکل سکتا ہے کہ جیسے ایک شخص ہے اس کو انصاف نہیں مل رہا, انصاف نہیں مل رہا, انصاف نہیں مل رہا, اور وہ اپنے انصاف کے لیے مختلف جگہوں پر وہ مارا مارا پھر رہا ہوتا, پھر یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا معاملہ اپنے رب کے اوپر چھوڑ دیا, فیصلہ میں نے رب پہ چھوڑ دیا, اللہ ہی مجھے انصاف دلائے گا اور میرا مطلب معاملہ درست فرمائے گا.
وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ کہ تو پہلے کہا ہو تو نا, سونپنے کے بعد کہہ رہا ہے نا, سب کو کہہ رہا ہے, جیسے لوگ بولتے ہیں پریشانی آتی ہے صبر کی, ہاں صبر کیا ہوا ہے اور سب کو بول رہے ہوتے ہیں, یہ کون سا صبر ہے؟ جب اللہ کو سونپ دیا تو پھر قفل مدینہ, اللہ پاک یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے, مشہور ہے نا بعض ہاتھوں بھی مل جاتا ہے بعض دیر بھی ہو جاتی ہے, اللہ پاک یہاں انصاف ہے ظلم نہیں ہے.
سیدی امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے, ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال موصول ہوا ہے کہ کہا جا یہ جاتا ہے کہ ہمارے ہاں اگر دودھ گر جائے یا روٹی جل جائے تو اس سے نقصان ہوتا ہے, کیا ایسا ہے؟
جی ہاں, دودھ جلا یہ نقصان تو ہوا, روٹی جلی نقصان تو ہوا نہیں ہے,
مزید نقصان ہو جاتے ہیں یوں کہنا چاہتے ہیں. تو اس کا تو مطلب میں نے کہا اگر یہ بد شگون ہی لیتے ہیں کہ اب یار یہ روٹی جل گئی اب خیر نہیں ہے کاروبار میں کوئی دبڑکا ہونے والا ہے تو یہ بد شگون ہی نہیں ہے. اسلام میں بد شگونی کو کوئی مطلب پذیرائی نہیں ہے بلکہ بد شگونی جائز نہیں ہے. اچھا شگون لے سکتے ہیں کسی اچھی چیز سے ایک فال. جیسے کہ اب صبح ہی صبح جب باہر نکلے تو کسی نیک آدمی سے ملاقات ہو گئی تو یا ماشاء اللہ آج پہنچے ان شاء اللہ نیک فال نہیں یہ جائز ہے. اب کوئی ملا چور اچکا یا کوئی برا آدمی ملا شرابی کبابی یار آج یہ منوس کا ملی آج تو دن خراب ہوگا یہ نہیں ہے اسلام میں بس شگونی نہیں ہے اس کی گنجائش نہیں. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی
الحبیب. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی کو پورے دن ٹھیک ٹھاک لاس ہو جاتا ہے اور بڑا اس کا وہ جو وقت ہوتا ہے وہ بڑا گڑبڑ ہوتا گزرا ہوتا ہے تو وہ جیسا اکیلا بیٹھا وہ کہہ رہا ہے کسی کے ساتھ یار پتہ نہیں صبح اٹھ کے کس کا منہ دیکھے یا تو آج پورا دن ایسا گیا تو اگلا بول دے بھائی یار میرے کو یاد پڑتا ہے شاید آپ نے اپنا ہی منہ دیکھا ہوگا. صبح اٹھتے سب سے پہلے آدمی اپنا ہی منہ دیکھتا ہے کسی اور کا منہ تو کم ہی دیکھتا ہے.
ہاں برابر ہے وہ مسواک تو نصیب میں ہے نہیں کوئی بھی پیسٹ نکالی برش پر اور گھسنا شروع کر دیا ہوتا آئینہ سامنے کیا بات ہے.
تو کون بولے گا کہ میں نے اپنا منہ کیونکہ صبح صبح دیکھا تھا اس لیے میرا پورا دن خراب گزرا ہے.
یہ بھی بولتے ہیں خراب ہوئی ہے
کسی نقصان ہونے کی صورت میں یہ بات ذہن میں کیوں نہیں آتی کہ یار آج فجر کی نماز میری قضا ہو گئی تھی یار اب کیا دین ہی میرا صحیح نہیں شروع ہوا تو کیا ہوگا. کس کا منہ دیکھا نے نہیں دیکھا نے کون سامنے سے گزرا نے کس کا فون آ گیا نے ہزار قسم کی چیزیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. جو مین چیز ڈھونڈنی ہے کہ جس سے مجھے نقصان ہو سکتا ہے دنیا اور آخرت میں وہ ہے نماز میں نے چھوڑ دی. حالانکہ جو جماعت ترک کرتا ہے اس کے بھی رسک میں برکت اٹھ جانے کی بات ہم نے کتابوں پڑھی ہیں.
جی گناہوں سے یعنی کہ ہر شخص کے لیے وہ لمحہ منحوس ہے جس میں وہ گناہ کرتا ہے.
اللہ 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 اللہ
جو نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے قضا کر رہا ہے نا تو یہ یہ لمحات اس کے منحوس ہیں. یہ گالی دے رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے گناہ کر رہا ہے اس وقت یہ لمحات اس کے منحوس ہیں.
حضور کیا یہ لمحہ فکر ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے کہ بندہ اس وقت غور کرے کہ یار نماز کی مجھے توفیق نہیں مل رہی ہے یہ پریشانی ایک دو نماز نہیں پڑھا پرواہ نہیں ہے بندہ یہ اگر یہ سوچنا شروع کر دے کہ یار میں اللہ پاک میرے گناہ معاف کرے یا اللہ مجھ پہ رحم کر مجھے نماز کے لیے راستہ بتا نماز کے لیے مجھے توفیق دے گی نماز نہ پڑھنا اور نماز کی توفیق کا نہ ملنا یہ جی کم سزا نہیں ہے. حضور میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اللہ میں تیری اتنی نافرمانی کرتا ہوں مطلب وہ اچھا خاصا مطلب کھاتا پیتا آدمی ہے کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے اور اس کے پاس نعمتوں کی کمی نہیں ہے تو اس نے خود اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی اللہ میں تیری اتنی نافرمانی کرتا ہوں مگر تم اس سے تم مجھے سزا نہیں دیتا. تو اس کو غیب سے آواز آتی ہے کہ کیا تو دیکھتا نہیں کہ تجھ سے میں نے مناجات کی لذت چھین لی ہے
دعا کی لذت چھین لی. سبحان
اللہ اب بندہ دیکھتا نہیں کہ مجھے یہ سزائیں کس صورت سزائیں کیا ایک ہی صورت میں ہوتی ہیں سزاؤں کی کئی صورتیں. نیکی کی توفیق کا نام ملنا سوچے میرے پیار نیکی کی توفیق کا نام ملنا ہے نیکی کی توفیق کا سلب ہو جانا نیکی کی توفیق کا چھین جانا کہ بندہ نیکی کرتے کرتے نیکی سے ہٹ گیا تو ذرا سوچے تو صحیح یار یہ مطلب یہ کم چونکا دینے والا معاملہ نہیں ہے ہمارے لیے. اف
بے شک بے شک یہ جیسے کہ اب آدمی سمجھتا ہے کہ مجھے مال مل رہا ہے اور یہ سند مل گئی وہ ڈگری حاصل ہو گئی بچوں کا سکھ اولاد کا سکھ وغیرہ وغیرہ نعمتوں کی فراوانی تو یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر بڑا کرم ہو رہا ہے. حالانکہ حدیث پاک میں نعمتوں کی فراوانی ڈھیل اللہ پاک ڈھیل دے رہا ہوتا ہے بندہ خوش فہمی میں ہوتا ہے پھر جب اس کی ڈور کھینچتی ہے تو پھر کہیں کا نہیں رہتا. وہ
ماہی گیر نے کانٹا پھینکا, مچھلی پکڑنے والے کانٹا پھینکا, ڈور پھینکی, مچھلی پھنس گئی. اب مچھلی ادھر بھاگتی ادھر بھاگتی کانٹے کی تکلیف سے. ماہی گیر ہنس کر کہتا ہے کہ جتنا دوڑنا ہے دوڑ لے, میں نے جب جھٹکا دینا ہے تو نے آنا میرے ہی پاس ہے, نہیں جا سکتی. تو یہی حال ہم لوگوں کا, ہم میں سے ہر فرد نے موت کا کانٹا نگلا ہوا ہے. ہم جو ہم پھوپا کر رہے, ادھر بھاگ رہے, ادھر پھدر کر رہے, ادھر دوڑ رہے, اس کو تڑیاں دے رہے, اس کو دھمکیاں دے رہے, اور جو کچھ کر رہے ہیں, جو کر رہے ہیں کر لیا جائے, دور کسی کے ہاتھ میں. جس دن جھٹکا آیا موت کا, قبر میں گاڑ دے گا. اب بتا تم نے کیا کیا کیا, پھر کیا ہوگا؟ اس لیے ہر ایک کو مطلب ہے کہ اپنی اوقات کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے. نعمتوں کی فراوانی, دولت کی فراوانی, ذہن اچھا ذہین ترین ہے, عقل مند ہے, مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہے سونا بن جاتی ہے. مگر اس کو کرم ہی ہے یہ دینا کر لے, ہو سکتا ہے یہ ڈھیل ہو. ڈھیل جو ہے نا, یہ مطلب بندے کو جو ہے نا نہ جانے کہاں لا کے چھوڑے. سورۃ الانعام آیت نمبر 32 میں ارشاد ہوتا ہے, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. آسان ترجمہ ہے قرآن کنز العرفان, اور دنیا کی زندگی صرف کھیل کود ہے, بے شک آخرت والا گھر ڈرنے والوں کے لیے بہتر ہے. تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ تو جس طرح کھیل کود میں وقت پاس ہو جاتا ہے نا, یہ دنیا کا وقت بھی پاس ہو جاتا ہے. مجھ سے آپ میرے بچپن کی باتیں سن لو, بات کرتا ہوں, مجھے کئی بچپن کی باتیں یاد ہیں, ایک نہیں. اور جیسے یہ جو کل کی بات ہے, آج کہاں کھڑا ہوں میں. اس طرح ہر ایک کو کچھ بچپن کی یادیں باتیں یاد ہوگی, کل جوانی کی باتیں یاد ہیں. اس طرح میں بھاگ دوڑ کرتا تھا اور جو کچھ کرتا تھا, آج بے بسی ہے, جان نہیں چلتا. آج میں دوڑ نہیں سکتا, چاہے کتنی جان خطرے میں ہو میری, خدا نہ خاصتا کہ بھاگ کر جان بچا سکتا ہوں, بھاگ نہیں سکتا. اس طرح ایک عام آدمی جوان بھاگ کے کسی پناہ گاہ میں داخل ہو گیا, بے بسی ہے. ساری باتیں تو یہ ہمارے لیے عبرت ہے کہ جو تغیرات دنیا میں اپنے بدن میں آ رہے ہیں, یہ ایکسپائر ڈیٹ کی طرف لے جا رہے ہیں. اب بھی اگر آدمی مطلب سنہرے خواب دیکھے آسائشوں کے, صحتوں کے, جوانیوں کے, دھوکا بہت بڑا دھوکا. لیکن بہت سارے بوڑھے جو ہیں وہ غفلت کا شکار ہوتے ہیں, پھر بھی نماز نہیں پڑھتے, پھر بھی وہ داڑھی نہیں بڑھائیں گے. اب تو سنت سجا لو واجب, ایک مٹھی داڑھی منڈانا حرام, ایک مٹھی سے گھٹانا حرام. جوان کو بھی ڈرنا چاہیے کہ بوڑھا کھاٹ پر پڑا کھانستا رہ جاتا ہے اور کڑیل جوان جنازے کی ڈوری میں سوار ہو کر قبرستان کی طرف چل پڑتا ہے. کچھ پتا نہیں ہے اس کو کب موت آئے گی. جوان کو ایک امید ہوتی ہے, بوڑھے کو یہ بھی رکھنی نہیں چاہیے, بھلے ہوتی ہو لیکن رکھنی نہیں چاہیے. اب ادر آپشن کوئی نہیں. بڑھاپے سے پا کر پیام قضا بھی نہ چوکا نہ چیتا نہ سملا ذرا بھی, تیری غفلتوں کی ہے کچھ انتہا بھی.
جنوں
کب تلک ہوش میں اپنے آبی, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا, جوانی نے پھر تجھے مجنو بنایا,
بڑھاپے نے آ کر کہ کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، لیکن غفلت کا برا ہو یہ نہیں چھوڑتی، پیچھا نہیں کر دیتی، عبادت نہیں کر دیتی، نیکیاں نہیں کر دیتی، ابھی تک دنیا کی محبت اچھا نہیں چھوڑتی، بڑھاپے میں پیچھا نہیں چھوڑتی، بلکہ بڑھاپے میں ہرس کھانے کی اور مال جمع کرنے کی بڑھ جاتی، یہ بھی ہوتا ہے، مال مل جائے کما نہیں سکتا، اتنی ہمت نہیں ہے، لیکن ہرس ہوتی ہے اس کو کہ بس لاؤ لاؤ لاؤ، مال میں مزید اور ملے اور ملے اور ملے، یہاں تک کہ وہ قبر میں اتر جاتا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ،
بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آ کر ہی رہے گی، یاد رکھ جا
جاندار خبردار اے شاندار خبردار اے مالدار خبردار اے سرمایہ دار خبردار اے صاحب اقتدار خبردار اے افسر و عہدے دار رب عزیز و قدیر جل جلالہ کی خفیہ تدبیر یعنی چھپے فیصلے سے خبردار 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 کہیں ایسا نہ ہو کہ ملی ہوئی جانی مالی یا حکومتی نعمتوں کے ذریعے ظلم تکبر سرکشی اور طرح طرح کے گناہوں کا سلسلہ بڑھتا رہے اور کسا کسایا سڈول یعنی خوبصورت بدن اور مال و دھن جہنم کا ایندھن بننے کا سبب بن جائے. اس سلسلے میں حدیث نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام مع آیت قرآنی سنیے اور اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے تھرائیے. حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم نور مجسم رسول محتشم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے، جب تم دیکھو کہ اللہ پاک دنیا میں گناہگار بندے کو وہ چیزیں دے رہا ہے جو اسے پسند ہے تو یہ اس کی طرف سے ڈھیل ہے. پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پارہ سات سورۃ الانعام کی آیت نمبر 44 یعنی 44 پڑھی. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. ترجمہ کنز الایمان. کہ جب انہوں نے بلا دیا جو نصیحتیں ان کو کی گئی تھی، ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک جب خوش ہوئے اس پر جو انہیں ملا تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، اب وہ آس اٹھے رہ گئے. دعوت اسلامی کے ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب جو کہ 1548 صفحات پر مشتمل ہے، فیضان سنت جلد اول، اس کے پیج نمبر 682 پر ہے. صحت کی نعمت اور دولت کی کثرت اکثر مبتلا معصیت کر دیتی ہے، یعنی گناہوں میں ڈال دیتی ہے. لہذا جو حسین و شاندار یا خوب جاندار یا زبردست مالدار یا صاحب اقتدار، اس کو خدا علیم و خبیر عز و جل کی خفیہ تدبیر سے بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے، جس شخص پر اللہ پاک نے دنیا میں روزی میں خوب کثرت، فرمانبردار اولاد کی نعمت، مال و دولت، حسین صورت، اچھی صحت، منصب وجاہت، عہدہ وزارت یا صدارت یا حکومت وغیرہ کے ذریعے فراخی کرے، مگر اسے یہ اندیشہ نہ ہو کہ کہیں یہ آسائش ہے اللہ پاک کی خفیہ تدبیر یعنی چھپا فیصلہ تو نہیں، تو ایسا شخص اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے غافل ہے. اللہ پاک ہمیں
آخرت کی تیاری کی سعادت بخشے. یہ دنیا میں ہو سکے گا, تیاری کا معاملہ مرنے کے بعد نہیں ہوگا. ابھی جو مصروفیت ہے یہ مصروفیت اپنی جگہ پر ہے, لیکن افسوس آخرت کی تیاری میں جو مصروفیت آڑے آتی ہے اس پر افسوس. اللہ کرم اللہ کے دین کے لیے عبادت کے لیے بھی ٹائم نکالنے والے بن جائیں. حضرت سورۃ الشورى میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے اس کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں, اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں سے کچھ دیتے ہیں, کچھ دیتے ہیں, اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنی تمام فکروں کو صرف ایک فکر بنا دیا اور وہ آخرت کی فکر ہے تو اللہ پاک اسے اس کی دنیا کی فکر کے لیے کافی ہے, اور جس کی فکریں دنیا کے احوال میں مشغول رہیں تو اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ کس وادی میں ہلاک ہو رہا ہے. والا ابن ماجہ کتاب الصوت باب الحمد میں بھی دنیا حدیث نمبر 4106. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سیدی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عاجزی کرے تو اس کو دوسرا شخص ایسے کہ اتنی عاجزی اچھی نہیں ہوتی بھائی, ایسا کہنا کیسا, برائے کرم اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں, اور کوئی ایسا شخص کہے تو اس کی اصلاح کیسے کی جائے, برائے کرم رہنمائی فرما دیں, جزاکم اللہ خیرا.
اگر واقعی وہ دل کے جذبات کے ساتھ عاجزی کرتا ہے, دل کے جذبات ہونے چاہیے. بعض لوگ عاجزی کر رہے ہوتے ہیں لیکن خالی لوگوں کو دکھانے کے, لوگ بولیں گے بڑا انکساری ماشاء اللہ کتنا تواضع کرتا ہے, عاجزی والا بندہ ہے, حالانکہ دل میں وہ کیفیت نہیں ہوتی. یہ تو ایک نفاق کی صورت ہے, دل میں کچھ زبان پہ کچھ. جب بھی بندہ عاجزی کرے ذہن نصیب پہلے دل پر غور کر لے کہ میں واقعی میرا دل میری تائید کر رہا ہے کہ دل میں کچھ اور ہے. اب رہا یہ کہ بات بات پر عاجزی کے الفاظ بولنا, یہ بعض اوقات یہ کہ آدمی کو ڈیگریڈ کر دیتے, جو بات بات میں بولے گا میں گناہ گار ہوں, بندہ حقیر ہوں, کمینہ ہوں, تو لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے, اس سے دور بھاگیں گے. یہ یوں مطلب یعنی کہ ہر چیز کی لمٹ ہوتی ہے. سچی عاجزی حقیقی عاجزی اگر بر محل اس کا اظہار ہو, جو عاجزی کا تعلق تو دل سے ہے نا, زبان سے تو ہے بھی نہیں نا, اور زبان سے خالی بولتا رہے. اچھا اب دل میں عاجزی موجود ہے, زبان سے اس کا اظہار نہیں بھی کیا تو حاجت سے بطور حاجت ہی بولیں گے, اب حقیر فقیر سراپا پر تقصیر, اور کسی نے کچھ کہہ دیا تو یہ حقیر صاحب جو ہے نا بتائیں گے آپ کو حقیر کس کو بولتے. تو عاجزی جو ہے نا وہ دل میں ہو, ضرورت زبان سے اس کا اظہار ہو تو اخلاص کے ساتھ اگر اظہار ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, بزرگوں سے ثابت ہے, خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. انا قائد المرسلین اس طرح کے الفاظ ہیں, ولا فخر, اس میں کوئی میں فخر نہیں کرتا, کوئی مطلب یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بھی اور بھی عاجزی کے اسے مواقع ہیں حدیثوں میں, عاجزی فرمائی, صحابہ کرام نے عاجزی فرمائی, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کوئی تعریف کرتا فرماتا اللہ پاک تمہارے حسن زن سے بھی مجھے اچھا کر دے. اس طرح مطلب ہے کہ اگر دل کی کیفیت ہو بزرگوں سے تو ایک شک عاجزی ہے, تو یوں مطلب عاجزی کرنا یہ یہ ثواب کا کام ہے. عاجزی میں بازو کا تو بات حقیقت سے الٹ ہوتی ہے. جیسے کہ بندہ نیک پرہیزگار ہے اور اپنے آپ کو گناہ گار بول رہا ہے, گناہگار, حالانکہ وہ گناہ گار نہیں ہے, لیکن یہ بطور عاجزی کہہ رہا ہے. تو جھوٹ کی تعریف یہ ہے کہ سچ کا الٹ, خلاف واقع جو ہو, ایسا نہیں ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ یوں مطلب یہ تو یہ جھوٹ تو ہے, لیکن یہ وہ جھوٹ ہے کہ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بطور عاجزی جو جھوٹ بولا جاتا ہے تو یہ عبادت ہے, کار ثواب ہے. لیکن بات وہی کہ دل کی عاجزی ہو. دنیا میں بندہ عاجز بنے وہ تورم خان, تیس مار خان, بارہ لے کے دل سے عاجزی ہو, انکسار ہو, تواضع ہو, یہ محمود. اللہ پاک ہمیں حقیقی عاجزی نصیب فرمائے. تیری سادگی پہ لاکھوں, تیری عاجزی پہ لاکھوں, ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. اس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. عجب کے پڑھتے, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ الغلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں تو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے, اس کی خطائیں مٹا دی جاتی, اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی برائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے, سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک فاتوب الیک, سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك, سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الربي صلى الله عليه محمد.
الحمدللہ دعوت اسلامی کے شعبہ ایف جی آر ایف بھی اپنی مختلف خدمات جو ہے وہ سر انجام دے رہا ہے. آئیے اس کی آپ کو ایک اپڈیٹ دیتے ہیں.
ممتاز جنج گوٹ میں جو تحصیل گھڑی خیرو اور اس کا ڈویژن جو ہے وہ لاڑکانہ بنتا ہے, ڈسٹرکٹ یکم آباد ڈویژن لاڑکانہ, ہم یہاں موجود ہیں الحمدللہ. تو آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ جو جگہ آپ کو دکھ رہی ہے نا, یہ پوری بتا رہے ہیں سارے گھر تھے, لیکن جب یہ شدید بارشیں ہوئی اور سیلابی صورتحال تو یہ سارے گھر بھی گر گئے. اس پورے ایریا میں ٹھیک ٹھاک تباہی ہوئی ہے, اور کیونکہ آگے سردیاں آ رہی ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں اس وقت لوگ خیموں میں ہیں, ٹینٹ میں ہیں, کوئی کھلے آسمان تلے ہیں, تو کس قدر پرابلم ہے. پورے راستے میں ہم نے آتے ہوئے رائٹ اور لیفٹ پانی ہی پانی ہی پانی دیکھا. پاکستان کے چاروں صوبوں میں اللہ کی رحمت سے, بلکہ گلگت میں بھی اللہ کی رحمت سے, اس وقت کشمیر میں بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کے ایف جی آر ایف کے اسلامی بھائی
کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دکھاری امت کی خدمت میں مصروف ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح یہ پرابلم حل ہو, لیکن ڈیزاسٹر بہت بڑا ہے. ہم نے اپنا ایک ایم بنایا ہے کہ ہم نے کم از کم 15,000 افراد کے گھر جو ہے وہ انشاءاللہ بنا کر دینے ہیں, لیکن یہ ہوگا جب ہی جب آپ کا تعاون ہمارے ساتھ ہوگا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ الکریم ایف جی آر ایف کے تحت ہونے والے اس امدادی کام میں بھی بھرپور حصہ لینا ہے. الحمدللہ ہر ہفتے کو کسی ایک رسالے کو پڑھنے سننے کا اعلان ہوتا ہے, اور اس رسالے کو پڑھنے سننے والوں کو دعاؤں سے بھی نوازا جاتا ہے. اس ہفتے یعنی آج سے جو رسالہ ہمیں پڑھنا ہے کے متعلق آئیے سنتے ہیں دعائے اتار.
اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, ناجائز بات کا تماشا دیکھنا بھی ناجائز ہے, بندر نچانا حرام ہے, اس کا تماشا دیکھنا بھی حرام ہے.
یا اللہ پاک تیری پناہ, ہمیں گناہوں سے بچا.
اللہم آمین.
اللہم آمین.
یا رب المصطفیٰ, جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ حور افضل یا جنتی عورتیں پڑھیا سن لے, اسے خوب نیکیاں کرنے, گناہوں سے بچنے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرما.
اللہم آمین.
اور اس کو جنت میں بے حساب داخلہ عنایت فرما.
اللہم آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پچھلے ہفتے جو رسالہ پڑھنا سننا تھا, کا نام تھا امیر اہل سنت سے غوث پاک کے بارے میں سوال جواب. ہمیں جو کارکردگی ملی, پاکستان میں اسلامی بھائیوں کی تعداد 16,88,705, پاکستان میں اسلامی بہنوں کو کی تعداد 8,97,740, اوورسیز میں اسلامی بھائیوں کی تعداد 36,217, اوورسیز میں اسلامی بہنوں کی تعداد 1,25,037. ٹوٹل کارکردگی جو ہمیں اب تک موصول ہوئی 27,47,699. الحمدللہ. تو یہ رسالہ آج ضرور حاصل کیا جائے, اور خود بھی پڑھیں اور اپنے متعلقین جو جان پہچان والے ہیں ان کو بھی اس کی ترغیب دلائیں. الحمدللہ ماشاءاللہ یہ آپ دیکھیں کارکردگی نظر آ رہی ہے, اور ہمارے اسلام میں رسالے بھی اٹھائے ہوئے ہیں. اس میں اس بار چونکہ کچھ درجے بھی بنائے گئے ہیں کہ پاکستان میں کیا پوزیشن تھی اس رسالہ پڑھنے سننے والوں کی, تو امیر علیہ سنت سے غوث پاک کے بارے میں سوال جواب ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی میں جو اسلامی بہنیں ہمیں بھیجتی ہیں, پاکستان میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے صوبہ پنجاب, جس میں ساہیوال ڈویژن. پاکستان میں دوسری پوزیشن کراچی شہر کی ہے, ان کا ڈویژن کراچی 1. پاکستان میں تیسری پوزیشن صوبہ اندرون سندھ اور ڈویژن لاڑکانہ. الحمدللہ امیر علیہ سنت نے جس طرح آج روزے رکھنے کے حوالے سے بیسٹ بیٹر اور گڈ کا اعلان کیا, اور جو نیتیں کر رہے ہیں وہ اپنے شعبے اصلاح اعمال کو کارکردگی دے رہے ہیں, جو ہم جمع کر کے بیان بھی کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ناظرین سے جو سوالات ہوتے ہیں, ناظرین سے سوالات بھی ہوتے ہیں, اور درست جوابات دینے والوں کی قرآن دازی ڈرا ہوتا ہے, اور جس کا نام ڈرا میں آتا ہے اس کو انعام بھی ملتا ہے. ناظرین سے جو سوال ہوئے, سوال نمبر 1, رسولوں کی تعداد بتائیے. جواب تقریباً 313. سوال نمبر 2, حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد غوث اعظم کا مرتبہ کس کو ملے گا؟ جواب حضرت امام مہدی رحمت اللہ علیہ کو. سوال نمبر 3, سب سے بڑے غوث اعظم کون ہیں؟ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام, بنت نیاز احمد اتاری کنیوٹ, بنت عبد الغفار اتاری بورے والا, رحیم بخش اتاری میرپور ساکرو, بنت اسلم اتاری لاہور, بنت افتخار ٹوبا, عامر مشتاق اتاری جھنگ, وقار احمد اتاری اوکاڑا پنجاب. سلیکٹڈ ناموں میں جو ڈرا ہوا وقار احمد اتاری اوکاڑا پنجاب, ان کو انشاءاللہ 12 ماہ کی جو ہے وہ بکنگ
یہ دی جائے گی جس کا نام پیش کریں گے ان کے ایڈریس پر 12 ماہ تک کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پیش کیا جائے گا. آج جو مدنی مذاکرہ ہوا یہ سوالات نوٹ کر لیں, کل اذان عشاء تک یہ آپ جواب بذریعہ ایس ایم ایس ہمیں بھیج سکتے ہیں. اسلامی بہنیں اپنا نام نہ لکھیں, اسلامی بہنیں محرم کا نام یا کنیت لکھیں, بنت فلاں یا ام فلاں. سوال نمبر 1, سب سے مالدار صحابی رسول کا نام بتائیے. نمبر 2, مرغا کسے دیکھ کر اذان دیتا ہے. سوال نمبر 3, قارون کے خزانے کی چابیاں کتنے لوگ اٹھاتے تھے.
معلوماتی خزانہ ہے یہ, عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ, آ جائیں سب سیکھ لے دین کو, نیکی کی راہ پلانا ہے یہ.
مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ.